من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشير وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر أبي شهيد
الله سبحان الله
قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقر أهل البدعة فقد آن لهدم الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث لي أمرنا هذا فليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحمل على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان
سبحان اللہ
حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے بدل دیں گے وہ حکمراں دوستو اور اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں بخاری کا یہ کارواں دوستو میرے واجب الاحترام بزرگو اور دوستو آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس فتح جنگ کے شہر میں تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کافی تعداد میں میری معروضات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں رات گزشتہ کوٹ راجا کشم ضلع لاہور سے سفر کر کے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں مجھے امید ہے کہ اگر توجہ سے میری معروضات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا میرے دوستو سب سے بڑی بات اسلام میں حضور علیہ السلام کی محبت حضور علیہ السلام کی محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرمایا کہ عشق رسول ایمان کی بنیاد ہے عشق رسول ایمان کی بنیاد ہے عشق رسول اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے. یہ میری بات دن رکھ. جب جو آدمی جلسہ سننے آیا ہے وہ میری طرف توجہ کرے, آپ اپنے جلسے کو خود آرام نہ کریں. اگر باہر سے کوئی آواز آتی ہے تو اس آواز کو آپ چھوڑ دیں, آپ میری طرف توجہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی آواز لگاتا ہے میری بات کو چھوڑ کر آپ اس کی طرف چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اپنا جلسہ خراب کر لیا ہے. توجہ سے میری بات سنیں. عشق رسول ایمان کی بنیاد ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ عشق رسول کہتے کس کو ہے؟ عشق رسول کس چیز کا نام ہے؟ عشق رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بار بار لینے کا نام ہے؟ عشق رسول حضور کی محبت کے توانے گانے کا نام ہے؟ عشق رسول لوانوں کی بتیاں سلگانے کا نام ہے؟ عشق رسول خچروں کے جلوس نکالنے کا نام ہے؟ عشق رسول نبی کی وفات کے دن خوشی منانے کا نام ہے؟ عشق رسول پیغمبر کے نام پر جھوپڑ ڈالنے کا نام ہے؟ یا عشق رسول اس بھائی کوئی آدمی اپنی جگہ سے روکے سمجھ اپنے طرف سے آپ اپنے طرف سے کو خود خراب نہ کریں. کوئی ادھر دیکھے آپ خود ان کے دیکھتے بھی پتہ کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوا. سمجھو کریں میں اتنی دور سے آپ کے لیے آیا ہوں اور آپ اتنی دور سے اس آدمی کے لیے نہیں آئے کہ وہ کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. توجہ کریں. اس کے اصول
چلو پر چلا ہے جنریٹر چل رہا ہے.
اس کے اصول اس کے اصول لوبانوں کی بتیاں سلگانے کا نام نہیں. عشق رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بازاروں میں جلوس نکالنے کا نام نہیں. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشق رسول صرف اور صرف حضور کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے. ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ عشق رسول یہ ہے کہ نبی کا نام لے کر ہم خوشی کریں, نبی کا نام لے کر ہم جلوس نکالیں, اور جب عمل کی باری آئے تو پورے سال میں کوئی عمل ہمارا نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو. دکان پہ نبی کے حکم پہ چھری چلے, کاروبار میں نبی کے حکم پہ چھری چلے, زبان کے بولنے میں نبی کے حکم پہ چھری چلے, کردار میں نبی کے حکم پہ چھری چلے, خوشی کرتے وقت نبی کے حکم پہ چھری چلے, غمی کرتے وقت نبی کے حکم پہ چھری چلے, اور جب پورا سال نبی کے احکام کو پاؤں تلے روندتے ہوئے پورا سال گزر جائے اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو تو 10 روپے پتنا لگانے کے لیے اور 10 روپے جھنڈیاں لگانے کے لیے دے کر تو نبی کے عشق کا ٹھیکے دار بن جائے, اس سے بڑا پیغمبر کے لیے دھوکہ کوئی نہیں. میرے دوستو, اگر عشق رسول لوانوں کی بتیاں سلگانے کا نام ہوتا تو یہ کام ابو بکر صدیق ضرور کرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کام تو فاروق اعظم ضرور کرتا, یہ کام عثمان غنی ضرور کرتے, یہ کام علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ ضرور کرتے, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رسول زبان کے دعووں کی بات نہیں. توجہ کر, اس کے رسول کس کو کہتے ہیں؟ ایک نبی کی تعریف ہے, ایک نبی کی شان میں قصیدہ پڑھنا ہے, اور ایک نبی کا کہنا مارنا ہے. توجہ کر, حضور کی تعریف کا نام بھی اس کے رسول نہیں, حضور کی تعریف کا نام بھی اس کے رسول نہیں. اگر حضور کی تعریف کا نام اس کے رسول ہوتا
اگر پیغمبر کی تعریف کا نام عشق رسول ہوتا تو ابو طالب کبھی دوزخ میں نہ جاتا، ابو لہب کبھی دوزخ میں نہ جاتا. دنیا کا کون سا کافر ہے جس نے میرے نبی کی تعریف نہیں کی؟ اگر عشق رسول نبی کی تعریف کا نام ہوتا تو مجھے بتاؤ، روسو نے کہا، زیدرت نے کہا، شکسپیئر نے کہا اور بڑے بڑے دنیا کے کفروں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ سے بہتر کائنات میں کوئی رہبر نہیں آیا، لیکن ان عیسائی مورخوں کو آج تک کسی نے نبی کا عاشق نہیں کہا. اس لیے کہ نبی کی تعریف کا نام عشق رسول نہیں. میرے دوستو، عشق رسول نبی کی شان میں شعر پڑھنے کا نام نہیں ہے. اگر نبی کی شان میں شعر پڑھنے کا نام عشق رسول ہوتا تو دنیا کے بڑے بڑے کفر شعرا نے میرے نبی کی شان میں قصیدے پڑے ہیں، لیکن ان کو کسی نے نبی کا عاشق نہیں کہا. دیکھو اسی ابو طالب کو دیکھو، نبی کا سگا چچا ہے، اپنے بھتیجے کی شان میں کہتا ہے ان نبی نے محمد خیو اجیاد بھری کیا، بھتیجے تیرا دین ساری دنیا کے دینوں کا سردار. اس ابو طالب نے کہا وہ اب یب یب تب کل کمانی بھی مجھے سوال الیتا عصمت للارامل، بھتیجے تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ اگر تیرا چہرہ دیکھ کر آسمانوں سے بارش آتی ہے. تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ یہ تیرا چہرہ یتیم ہے اور بیواؤں کا سہارا. لیکن اس کے باوجود ابو طالب جنت میں نہیں گیا، اس لیے کہ ابو طالب نے نبی کی شان میں شعر ضرور پڑھا، ابو طالب نے نبی کی محبت کا دعویٰ ضرور کیا، ابو طالب ہر وقت نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا، ابو طالب کعبے کے طواف بھی کرتا تھا، ابو طالب نبی کو سینے سے بھی لگاتا تھا، ابو طالب نبی کی شان میں قصیدے بھی پڑھتا تھا، لیکن ابو طالب جنت کا وارث نہ بن سکا، ابو طالب کو نبی کی ولادت کی خوشی جنت میں نہ لے جا سکی. ابو لہب نے نبی کی ولادت میں خوشی منائی تھی، وہ ابو لہب کو وہ خوشی جنت میں نہیں لے جا سکی، اس لیے کہ ولادت کی خوشی بھی جنت میں نہیں لے جاتی اور نبی کے چہرے کی تعریف بھی جنت میں نہیں لے جاتی. نبی کے شان کا قصیدہ پڑھنا یہ جنت میں نہیں لے جاتا، جنت میں کون سی چیز لے جاتی ہے؟ ہاں، میں تجھے ایسے انسان کے دروازے پہ لے جاؤں جو نبی کا سکا چچا بھی نہیں ہے، جو نبی کا رشتے دار بھی نہیں ہے، جو نبی کی برادری بھی نہیں ہے، جس نے مکہ کبھی دیکھا نہیں ہے، جس نے مدینہ کبھی دیکھا نہیں ہے، جو عربی زبان جانتا نہیں ہے، جو نبی کا چہرہ دیکھنے والا نہیں ہے اور اس کا رنگ کالا ہے، اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں، اس کو دیکھ کوئی نہیں سکتا، یہ سکا چچا نبی کی شان میں قصیدہ بھی پڑھتا ہے دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور وہ کالے رنگ والا لال قصیدہ بھی نہیں پڑھتا، وہ تعریف بھی نہیں کرتا، وہ عربی بھی نہیں جانتا. وہ بلال، وہ بلال بچو کر، یہ سکا چچا پیغمبر کا ابو طالب قصیدہ پڑھتا ہے دوزخ میں جاتا ہے، قصیدہ پڑھتا ہے جہنم میں جاتا ہے، ابو لہب تعریف کرتا ہے جہنم میں جاتا ہے، لیکن وہ کالے رنگ والا بلال خدا کی قسم جس نے مکہ کبھی دیکھا نہیں، جس نے مدینہ کبھی دیکھا نہیں، جس نے نبی کا چہرہ کبھی دیکھا نہیں، لیکن جب وہ ابھی سے چل کے اس محمد کے قدموں میں آ گیا اور پیغمبر کا کہنا مانا، کہنا ایسے مانا، ریت پہ تڑپ رہا ہے، کلمہ نہیں چھوڑتا، جان نکل رہی ہے، کلمہ نہیں چھوڑتا اور کٹتا جا رہا ہے، کلمہ نہیں چھوڑتا اور سینے کے اوپر پتھر پڑے ہیں، محمد کا کہنا نہیں چھوڑتا. یہ بلال، یہ ابو طالب کہنا نہیں مانتا، چچا ہو کر دوزخ میں چلا گیا، اور بلال کہنا مانتا ہے، تعریف بھی نہیں کرتا، مرتبہ اتنا پا گیا کہ ڈرتا مکے کی گلیوں میں ہے اور قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا
ہے.
معلوم ہوا کہ عشق رسول نبی کی شان میں قصیدہ پڑھنے کا نام نہیں،
نہیں
عشق رسول نبی کی شان میں قصیدہ پڑھنے کا نام
نہیں ہے.
عشق رسول اگر قصیدوں سنتا تو مجھے بتاؤ، ابو طالب تو عشق رسول کہلاتا، ٹھیک ہے نا بھائی، کہلاتا کیا
کہلاتا،
لیکن وہ نہیں کہلایا. بلال عاشق کہلایا اور وہ سعد ابن ربیع عاشق کہلایا، جس کی لاش بہت کے پہاڑوں پہ تڑپ رہی تھی. توجہ کر، یہ سعد ابن ربیع نبی کا وہ عاشق تھا جو بہت کی لڑائی میں تڑپ رہا ہے. حضور نے فرمایا صحابی کو کہ جا سعد ابن ربیع کو تلاش کر کے لا. سعد جہاں ملے اس کو میرا سلام کہنا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ صحابی اور کے پہاڑوں پہ پھرتا ہے, اس کو سعد نہیں ملتا ہے. واپس آیا, یا رسول اللہ سعد نہیں ملتا. حضور نے فرمایا جا لاشوں میں تلاش کر, اگر سعد شہید ہو گیا مجھے آ کر خبر دے. سعد کو تلاش کر رہا ہے, لاشوں کو دیکھا, لاشوں کو اوپر سے ہٹایا تو معلوم ہوا کہ لاشوں کے نیچے سعد ابن ربیع تڑپ رہا ہے. اس کا آخری وقت ہے. اس نوجوان نے اس سعد کو ہلا کر اس کے منہ میں پانی ڈالا اور اس سے کہا سعد پیغمبر تو جہاں نے مجھے سلام کیا ہے. صحابی کہتا ہے کہ میں نے جب حضور کا سلام اس کو کہا تو ایسے معلوم ہوا جیسے اس کے چہرے میں چمک پیدا ہو گئی ہے. وہ ہل رہا ہے, اٹھ کر بیٹھنا چاہتا ہے لیکن تڑپ کر پھر لیٹ جاتا ہے. اور اس نے کہا میرا پیغمبر کیا فرماتا ہے, نبی نے کیا فرمایا ہے. صحابی کہتا ہے کہ پیغمبر تجھے یاد کرتے ہیں, نبی تجھے بلاتے ہیں. حضور صاحب کہتے ہیں اے نوجوان میرے پیغمبر کو کہہ دینا کہ سعد کا آخری وقت تھا, سعد جنت کی خوشبو آ رہا تھا, سعد آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. نبی کو تم بھی میرا سلام کہہ دینا اور جانا جا کر میری قوم کے انصاریوں کو جمع کر کے کہنا تمہارا سردار تڑپ تڑپ کے دنیا چلا گیا. لیکن وہ آخری وقت کہتا تھا اور انصاریوں کٹ جانا لیکن میرے محمد پہ آنچ نہ آنے پائے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس سعد ابن ربیع یہ بات سن کر میں جب حضور کے پاس پہنچا, حضور کو میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ سعد تڑپ رہا تھا. تڑپتے ہوئے اس نے کہا میری قوم کو کہنا کہ نبی کے اوپر آج نہ آنے پائے. ہم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں سعد سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو. یہ صحابی ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جناب میں مدینہ منورہ گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں اس احد کی لڑائی کے بعد کہ ابو بکر صدیق مدینہ منورہ میں اپنے مکان کے باہر چٹائی کے اوپر رونق افروز ہے. ابو بکر چٹائی پہ لیٹا ہوا ہے. میں قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں ابو بکر کے سینے پر ایک بچی کھیل رہی ہے. میں قریب گیا میں نے دیکھا کہ ابو بکر اس بچی کو بار بار چومتا ہے. میں نے پوچھا صدیق یہ کس کی بچی ہے؟ صدیق کی چیخ نکل گئی. فرمایا تجھے پتا نہیں یہ بچی سعد ابن ربیع کی یتیم بچی ہے, یہ اس کی بچی ہے. میں اس لیے روتا ہوں کہ سعد کا آخری وقت تھا, اس نے یہ تو تجھے کہا کہ قوم سے کہہ دینا کہ نبی پہ آنچ نہ آنے پائے, لیکن مرتے وقت اس کو اپنی اس یتیم بچی کا خیال آیا. اس کو نبی کا خیال آیا. اس کو کس کا خیال آیا؟ نبی کا. عاشق اس کو کہتے ہیں. عاشق یہ عشق تھا یا نہیں تھا؟ عشق یہ تھا. تو بھی اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتا ہے. آئے تو نبی کی وفات کے دن خوشی کرتا ہے اور جب تجھے ٹوک دے تو کہتا ہے یہ نبی کو نہیں مانتا, نبی کا جنازہ مدینے کی گلیوں میں پڑا ہے اور تو یہاں جھومر ڈال رہا ہے, تو یہاں ناچتا کودتا پھر رہا ہے. اور اگر تیرے قریبان کو کوئی جھجھوڑ دے تو یہ کہہ کر جناب اس پہ تنقید کرتا ہے. اس کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں. ہاں ہمیں نبی کے آنے کی تو خوشی ہے, جانے کی خوشی نہیں ہے. اور طالب تو آنے کی خوشی نہیں کرتا, تو نبی کے جانے کی خوشی کرتا. اس سے بڑی نبی سے دشمنی کیا ہوگی؟ ایک پیغمبر کا جنازہ 12 ربیع الاول کو اٹھا کے نہیں اٹھا, بتاؤ. ایک آدمی کہنے لگا جی ٹھیک ہے 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام کی وفات کا دن ہے, لیکن 12 ربیع الاول کو حضور پیدا بھی ہوئے. میں نے کہا 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے, یہ روایت ضعیف ہے. اگر اس ضعیف روایت کو میں مان لوں کہ 12 ہی کو پیدا ہوئے, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. مثال کے طور پر آج 20 جنوری ہے, آج 20 جنوری 1986 ہے. آج سے 60 سال پہلے 1926 20 جنوری کو تیرے باپ کی پیدائش ہوئی ہو اور آج 60 سال کے بعد اسی 20 جنوری کو تیرا باپ موت ہو جائے, تو خوشی کرے گا یا روئے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں تو روؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ اسی تاریخ کو تو تیرا باپ پیدا ہوا تھا, اسی تاریخ کو تو روئے گا کیوں؟ تو خوشی کیوں نہیں کرے گا؟ تو جھڑیاں کیوں نہیں لگائے گا؟ تو بتیاں کیوں نہیں سلگائے گا؟ اس نے کہا کہ جب خوشی اور غم جمع ہو جاتے ہیں تو غم غالب ہوتا ہے. میں نے کہا تیرا باپ مر جائے اسی تاریخ کو کہ اب جس تاریخ کو پیدا ہوا تو روئے, تیرا بھائی مر جائے تو روئے, تیری ماں مر جائے تو روئے, اور تیرا پیغمبر فوت ہو جائے اچھلتا کودتا پھرے. تیرے باپ تیرے نبی کا جنازہ اٹھے تو خوشیاں بڑھے, اور تجھے کوئی روکنے والا نہیں, تجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور نام لیتا ہے ان صحابہ کا, نام لیتا ہے ان عاشقوں کا. حضور کی وفات کا دن آیا, توجہ کر, حضور علیہ السلام کی وفات کے اعلان کے بعد تمہیں پتا ہے بلال حبشی چھوڑ دیا, مدینہ ہی چھوڑ دیا. بلال تو نے مدینہ چھوڑا. کہنے لگا جب نبی نہیں رہا تو مدینہ میں آنے کو جی نہیں چاہتا. 22 سال کے بعد بابا بلال مدینے میں واپس آیا تو لوگوں نے کہا بابا جی حضور کے زمانے والی اذان تو سناؤ. بابا جی نے کہا میں اذان نہیں سناتا. حسن اور حسین کے کہنے پر بابے نے اذان شروع کی. اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام آیا تو بوڑھا بلال بے ہوش ہو کر زمین پر پڑا. لوگوں نے منہ میں پانی ڈالا. بابا جی کیا ہوا؟ کہنے لگا 22 سال پہلے کا زمانہ یاد آیا ہے جب میں اذان کہتا تھا اپنے محبوب کا نام لیتا تھا سامنے میرا محبوب ہوتا تھا. اب میں نے محبوب کا نام لیا میں نے چاروں طرف دیکھا محبوب نظر نہیں آیا.
یہ بلال کا عشق تھا. یہ کس کا عشق تھا؟ یہ بلال کا عشق تھا اور یہ اس عورت کا عشق تھا. یہ احد کی لڑائی میں توجہ کر. احد کی لڑائی جاری ہے. احد کی لڑائی جاری ہے. ایک آدمی نے خبر مشہور کر دی حضور شہید ہو گئے. یہ شیطان کی خبر تھی حضور شہید ہو گئے. آج پاکستان کا صدا خانی کہتا ہے پیروں کے کتوں کو بھی غیب کا علم ہے. اور یہاں پیغمبر کی عاشقہ صادقہ ایک صحابیہ عورت ہے 90 سال اس صحابیہ عورت کی عمر ہے اور اس کو یہ پتا چلا حضور شہید ہو گئے. شیطان نے خبر مشہور کر دی. اس نے سوچا کہ شاید شہید نہ ہو گئے ہو. 90 سال کی بوڑھی اور حضور کی شہادت کی خبر پا کر مدینہ سے باہر نکل رہی لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی مدینہ سے باہر جا رہی ہے. ایک آدمی اس کے پاس آیا. اس نے کہا اما تیرا نام ام امارا نہیں ہے؟ کہنے لگی ہاں میرا نام ام امارا ہے. کہنے لگا تیرا جوان بیٹا اور کے پہاڑوں میں شہید ہو چکا ہے. ایک اور نے کہا تیرا نام ام امارا ہے تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا. ایک نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس عورت نے کہا مجھے بھائی کی پرواہ نہیں ہے مجھے بیٹے کی پرواہ نہیں ہے مجھے بتاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے. جلندری نے اسی واقعے کو یوں نقل کیا ہے کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو کسی اچھی خبر کا بڑھ استقبال کرنے کو اور گئے تھے جنگ میں. اس کا برادر اور شوہر بھی نچاور کر دیے تھے. اس نے پرزندوں کے گوہر بھی ملے. ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سنانی ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں نامی تھا اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی.
اللہ
بھائی کا نہ بیٹوں کا بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا. رسول اللہ کہتے ہیں یہی لب پر سوار آیا. اور جب لوگوں نے کہا حضور زندہ ہے کہا چل کر دکھا دو مجھ صورت کملی والے کی کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. اور جب دور سے دیکھا کہ نبی کا چہرہ موجود ہے تب کہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر آیا کہ ہاں چل رہا پگن نور تجلی ہے پکار اٹھی کہ اب میری تسلی. اگر حضور زندہ ہے ہمارا جہان زندہ ہے. اگر حضور زندہ ہے سارا جہان
زندہ ہے.
یعنی حضور شہادت کی خبر سن کر حضور ابھی شہید نہیں ہوئے صرف خبر سن کر اس عورت کے حال کو دیکھ لو. بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا. اس عورت نے گھر بار لٹانے کا ارادہ کر لیا. سب کچھ ہو گیا کہ پیغمبر شہید ہو گئے. خبر ٹھیک نہ تھی لیکن اس کے ایمان کو دیکھ لے. میرے دوستو 12 ربیع الاول کا دن آج یہاں آتا ہے. یہاں ڈھول بجایا جا رہا ہے یہاں ناچ ہو رہا ہے یہاں گانے ہو رہے ہیں یہاں جناب جھومر ڈالا جا رہا ہے. اور وہ بغیر پورنا اس 12 ربیع الاول کے دن چوک میں کھڑے ہو کر ہار پہنتا ہے. اس بغیرت کو اس بات کا پتا نہیں کہ آج مکے کے یتیم کا جنازہ اٹھا.
اللہ
اس یتیم مکہ کے جنازے کا پتہ نہیں ہے. میرے دوستو چلو ایک منٹ کے لیے میں اگر کہتا ہوں جناب 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے. کوئی آدمی کہتے بھی ولادت کا توجہ کرے ذرا. 470 سیرت النبی کی کتابیں ہیں اس وقت جو لائبریری میں موجود ہیں. 470 کتابیں. کتنی کتابیں؟
470.
اور 470 کتابوں میں ایک کتاب بھی معتبر ان نام نہاد عاشقان رسول کی نہیں. ایک معتبر کتاب بھی سیرت ان کی نہیں. توجہ کر میں آپ کو چند ایسی باتیں ضرور سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو شاید آپ کے ذہن میں پہلے نہیں ڈالیں گے. 470 سیرت کی کتابیں ان میں 410 کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. وفات کس تاریخ کو ہوئی؟ ولادت. اس لیے 12 وفات کہا جاتا ہے 12 ولادت نہیں کہا جاتا. ولادت کے بارے میں اختلاف ہے. چند مورخوں نے لکھا کہ 12 کی ولادت ہے 12 کی وفات ہے لیکن 410 مورخوں نے لکھا کہ ولادت 9 ربیع الاول کو وفات 12 ربیع الاول کو. ٹھیک ہے
ٹھیک.
اب دیکھیے میرے دوستو اس تاریخ کو بھی ولادت اور وفات مانی جائے تو غالب غم ہوتا ہے. اس لیے کہ اس بات کا صحابہ کو بھی تو پتا تھا. صحابہ کو پتا تھا کہ نہیں؟ اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ بارہ کی ولادت ہے، بارہ کی وفات ہے، اس کا ابو بکر کو نہیں پتا تھا، عمر فاروق کو نہیں پتا تھا، عثمان کو نہیں پتا تھا، علی کو نہیں پتا تھا، انہوں نے بارہ کو کیا کیا؟ وہ بارہ ربیع الاول کو جلوس لے کر کیوں نہیں آئے؟ بارہ ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا کر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے بتیاں کیوں نہیں سلگائی؟ آ فتح جنگ کے نوجوان، آ میں تجھے آج ایک منٹ کے لیے 1400 سال پہلے مدینہ کی گلیوں میں سیر کرانے کے لیے لے جاؤں، تو تصور میں یہ سوچ لے، آج 12 ربیع الاول 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں حضور اسلام بستر علالت پہ، بستر مرگ پہ تشریف فرما ہے، چار پہلے ابو بکر صدیق کو پیغمبر نے فرمایا مرو با بکر فل یصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو بلاؤ میرے مصلی پر آ کر نماز پڑھائے، جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو کہ صدیق اکبر نے جب عشاء کی نماز میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا ارادہ تھا تو صدیق بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، لوگوں نے منہ میں پانی ڈالا، ہوش آیا تو صدیق نے کہا کہ اس لیے بے ہوش ہوا کہ میرے دل میں خیال آیا آج نبی کا مصلی خالی ہو گیا، کہیں میرا پیغمبر دنیا سے چلا نہ جا، یہ صدیق کا عشق تھا، چار دن پہلے اس غم میں ابو بکر بے ہوش ہو گیا، لیکن آج جب 12 ربیع الاول کا دن آیا تو دوپہر کے 11 بجے کا وقت ہے، حضور علیہ السلام بستر مرض پہ تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے قدموں میں بیٹھی ہے، فاطمہ الزہرا پیغمبر کے سرانے رونق افروز ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی، فاطمہ الزہرا زاؤ قطار رونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بات حضور علیہ السلام نے فاطمہ کے کان میں کہی تو فاطمہ مسکرانے لگی، عائشہ صدیقہ نے پوچھا فاطمہ تو روئی کیوں، تو مسکرائی کیوں، تو فاطمہ نے کہا میں یہ راز کسی کو نہیں بتاتی، عائشہ نے کہا میں تیری ماں ہوں اور ماں کا تجھے واسطہ ہے، یہ راز مجھے بتا دے، تو فاطمہ نے کہا کہ میں نے میرے کان میں میرے والد نے پہلے کہا تھا کہ فاطمہ اسی بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا، فاطمہ کہتی جب میرے باپ نے مجھے یہ فرمایا تو میری چیخ نکل گئی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا فاطمہ میں چلا تو جاؤں گا لیکن میرے خاندان میں سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گی، اس لیے میں مسکرا لگی ہوں، میرے دوستو فاطمہ الزہرا نبی کے سرانے بیٹھی ہے اور ابو بکر گھر میں پریشان ہے، صحابہ پہ قیامت ٹوٹی ہے کہ پیغمبر بیمار ہے، ابو الکلام آزاد کہتا ہے کہ 11 بجے کے بعد جب حضور علیہ السلام کی وفات کا اعلان مدینے کی گلیوں میں ہو گیا، مدینے میں کوہرام مچ گیا، مدینے میں قیامت پر یہ دعا کیوں کرتا ہے، کہہ لگا جن آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے اگر نبی نہیں رہا تو مجھے آنکھوں کی ضرورت، جن کانوں نے نبی کا کلام سنا ہے اگر نبی نہیں رہا مجھے کانوں کی ضرورت نہیں ہے، میں دوستو نبی کی وفات کے وقت مدینہ میں قیامت ٹوٹی، مدینہ میں پریشانی آئی، مدینہ میں مشکل آئی، حضرت علی المرتضیٰ روتے ہوئے نبی کے جسد اطہر کے پاس آئے اور پیغمبر کے چہرے سے کپڑا ہٹا کروایا، اے پیغمبر تیرا دنیا میں آنا بھی پاک تھا تیرا جانا بھی پاک، صدیق اکبر آئے نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر پیغمبر کے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا کملی والے اگر تو نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج صحابہ آنکھوں کے آنسوؤں سے تجھے حسن دے دیتے، یہ صحابہ قیامت ہوتی ہے، فاطمہ الزہرا کہتی ہے سبت علی مصائب لو انھا سبت علی الایام سن لیالی، میرے باپ سے وفات سے مصیبت کے پہاڑ اتنے آئے اگر پہاڑ دنوں پر آتے تو پھر بھی رات بن جاتا، فاطمہ الزہرا تو روئے، علی المرتضیٰ تو روئے، ابو بکر صدیق تو روئے، حسن اور حسین تو روئے، عائشہ صدیقہ تو روئے، خاندان نبوت تو روئے، صحابہ کی جماعت تو روئے، اور اس وقت جب سارے صحابہ رو رہے تھے مجھے فتح جنگ کے نوجوان تو فیصلہ کر کے بتا، تو عقل سے سوچ کر بتا کہ جب نبی وفات کے دن سارے صحابہ رو رہے تھے اس وقت خوشی کرنے والا کون تھا، اس وقت جھنڈیاں لگانے والا کون تھا، اس وقت نعرے لگانے والا کون تھا، اس وقت خوشی کس کو ہوئی، 12 ربیع الاول کو 1400 سال پہلے خوشی کس کو ہوئی، افسوس کس کو ہوا، آج میں تجھ سے صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ 1200 سال پہلے 1400 سال پہلے مدینہ میں طبقے وہ تھے ایک خوشی کرنے والا ایک غمی کرنے والا، غمی کرنے والے کا سردار ابو بکر صدیق تھا، خوشی کرنے والے کا سردار ابلیس لعین تھا، ابلیس کہتا تھا کہ بتوں کو پوجنے والا بتوں کو پوجنے والا بتوں کو پوجنے سے منع کرنے والا چلا گیا، ابلیس یہ کہتا تھا کہ عیسائیت کے گلے پہ چھری چلانے والا چلا گیا، ابلیس کہتا تھا 300 سر کا گلا کاٹنے والا چلا گیا، ابلیس کہتا تھا کہ اس طرف کس طرح کی سچیاں اڑانے والا چلا گیا. آج 12 ربیع الاول کو 1400 سال پہلے خوشی منانے والا ابلیس تھا, خوشی منانے والا عیسائی تھا, خوشی منانے والا عبداللہ بن سبا کی اولاد تھی, خوشی منانے والا یہودیوں کا گروہ تھا, خوشی منانے والا دنیا کا ہر کافر تھا, عربی کرنے والا صدیق اکبر تھا, رونے والا عمر تھا, رونے والا علی تھا, رونے والا حسین تھا, رونے والی فاطمہ تھی. اگر پارل کو روتا ہے تو تیرا تعلق حسین سے ہے, اگر خوشیاں کرتا ہے تیرا تعلق شیطان سے.
ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے غلط بات کہی؟
تو 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ خوشی کرنا ثابت کر دے, میں تجھ سے آگے ہو کر خوشی کرتا. ٹھیک ہے, یہ بھی کبھی تم نے خیال کیا جی نبی کے آنے پہ ہمیں خوشی ہے, ان کو خوشی نہیں, نبی کے آنے پہ ہمیں بھی خوشی ہے, تمہیں بھی خوشی ہے, ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, لیکن خوشی خوشی میں فرق ہے, خوشی خوشی میں فرق ہے. کہ گھر میں جب مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے کی دو طبقوں کو خوشی ہوتی ہے, گھر میں مہمان آنے کی بچوں کو خوشی ہوتی ہے, عقل مند لوگوں کو خوشی ہوتی ہے. مہمان کی قدر گھر کے عقل مند لوگ جانتے ہیں, سیاح لوگ جانتے ہیں, ان کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ مہمان جو آیا ہے یہ بڑی قدر والا, بڑی عزت والا, بڑے اچھے پیغام والا ہے. اور بچوں کو مہمان کے تو پتہ ہی نہیں ہوتا, لیکن وہ یہ خوشی کرتے ہیں کہ مہمان آیا ہے, آج گھر میں حلوہ پکے گا, آج سیویاں بنے گی, آج پھل تقسیم ہوگا, آج پڑھنے کے لیے چھٹی ہوگی. میرے دوستو, خوشی مہمان کے آنے کی دو طبقوں کو ہے, ایک بچوں کی خوشی, ایک سیاحوں کی خوشی. تمہاری خوشی بچوں کے کہ جناب حضور آئے ہیں 12 ربیع الاول کے مہینے میں, جھنڈیوں کے پیسے جمع کرنے کا موسم آ گیا, اور جناب بتیاں سلگانے کے لیے پیسے جمع کرنے کا موسم آ گیا, چندہ کھانے کا موسم آ گیا, پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کا موسم آ گیا, حلوے کی رکابی والا موسم آ گیا, تیجے ساتے کا موسم آ گیا, سیویاں پکڑنے کا موسم آ گیا, قوم کو الو بنانے کا موسم آ گیا, 10 روپے جنت کے ٹکٹ دینے کا موسم آ گیا, لوگوں کو دھوکہ دینے کا موسم آ گیا. اور تمہیں خوشی بچوں والی ہے, ہمیں خوشی ان اکمن اور سیانے لوگ والی ہے. ہم یہ خوشی کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو مہمان دنیا میں آیا, اس جیسا مہمان نہ پہلے آیا تھا نہ قیامت تک آئے.
مہمان کے آنے کی خوشی ہے, خوشی ہے یا نہیں؟
خوشی ہے.
آج کتنا افسوس, آج کتنا دکھ ہے. آج میرے دوستو, پاکستان میں ایک طبقہ خوشی کرتا, ایک طبقہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام فوت ہوئے یہ خوشی کرتا, تیرا باپ مر جائے تو خوشی کر کے دکھا, تیری ماں مر جائے تو خوشی کر کے دکھا, تیرے بھائی کی لاش پڑی ہو تو جھنڈیاں لگا کر دکھا, اور تجھے نبی سے اتنی دشمنی ہے کہ نبی کی وفات پہ تو خوشی کرتا ہے, اور اس کو اپنے آپ اس کو نبی علیہ السلام کے عشق کی بات کرتا ہے. مجھے اتنی بات کا جواب دے. اور میرے فتح جنگ کے نوجوان, اگر کوئی راخانی, اگر کوئی بدعت کا پرستار, اگر کوئی بدعتی ٹولے کا سربراہ یہاں موجود ہو, اور غیرت مند رضا خانی موجود ہو, میری اس بات کا جواب پاس میں دے سکتا ہے. مجھے بتاؤ, اگر 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگانا اس کے رسول تھا, تو حضور علیہ السلام کے آشکار رسول صحابہ نے جھنڈیاں کیوں نہیں لگائی؟ تو کہے گا جناب جنازہ نبی کا پڑا تھا, جھنڈیاں کیسے لگاتے, جلوس کیسے لے جاتے. چلو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد, تدفین کے عمل میں آ جانے کے بعد ابو بکر صدیق نبی کا خلیفہ بنا, یہ تیرا پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل زمین پہ آباد ہے, لیکن صدیق اکبر کو جو خلافت دی وہ 2 سال تک 11 لاکھ مربع میل زمین پہ صدیق خلیفہ رہا. ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, عمر فاروق کے دور خلافت میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, عثمان غنی کے دور خلافت میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, علی کے دور خلافت میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, حسن کے دور خلافت میں 1 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, امیر معاویہ کے دور خلافت میں 19 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, حضرت امام ابو حنیفہ کے دور فقاہت میں 44 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, امام پیر کے دور میں 57 مرتبہ 12 ربیع الاول بنایا, امام احمد بن حنبل کے دور 87 مرتبہ 12 ربیع الاول بنایا, امام شافعی کے دور میں 56 مرتبہ 12 ربیع الاول بنایا, امام مالک کے دور میں 68 مرتبہ 12 ربیع الاول بنایا, امام غزالی کے دور میں 45 مرتبہ 12 ربیع الاول بنایا, امام رازی کے دور میں 38 مرتبہ 12 ربیع الاول بنایا, بابا فرید الدین کنج شکر کے دور میں 43 مرتبہ 12 ربیع الاول بنایا, خواجہ علی اجمیری کے دور میں 36 مرتبہ 12 ربیع الاول بنایا, سلطان العارفین سلطان باہو کے دور میں 55 مرتبہ 12 ربیع الاول بنایا, خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی کے دور میں 54 مرتبہ 12 ربیع الاول بنایا. ابو بکر صدیق کی ولادت خلافت سے لے کر احمد رضا بریلوی تک 1200 سال کی اسلام کی تاریخ میں 2 لاکھ محدثین کے دور میں، اولیاء کے دور میں، اقطاب کے دور میں، پیروں کے دور میں، اصفیاء کے دور میں، اماموں کے دور میں، عاشقان رسول کے دور میں، سارے نبی الفل آتا رہا، اورنگزیب عالمگیر کا دور آیا، عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، انیس کرمی کا دور آیا، امام احمد بن حنبل کا دور آیا، بڑے بڑے ادوار آئے، کسی پیر نے، کسی امام نے، کسی ولی نے 1300 سال 1200 سال کی تاریخ میں جلوس نکالا ہو، دکھا چنڈیاں لگائی ہو، لا دکھا، ان پیروں نے 12 کو جلوس نہیں نکالا، اس لیے وہ 1200 سال کے پیر، محدث، عاشق، فقیر، امام، پیشوا، ولی، گدا، عباس، خاص، وہ جانتے تھے کہ یہ پیغمبر کی وفات کا دن ہے، اور وفات کے دن خوشی کرنا دشمن کا کام ہے، اس لیے تو 12 کو وفات رسول کے دن خوشی کر کے جہاں 1300 سال کے پیروں اور ولیوں کا دشمن ہے، وہاں
دشمن
ہے یا نہیں؟ بولو، اس سے بھی دشمنی کو ہو سکتی ہے؟ کوئی رضا خامی میری اس بات کا جواب دے کہ 1300 سال کے کسی امام نے، کسی پیشوا نے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا ہو، لا دکھا،
بات سیکھا نا بھائی،
احمد رضا بریلوی کے بعد یہ جدت کیوں شروع ہوئی؟ قوم کو الو بنانے کا یہ موقف بعد میں شروع کیوں ہوا؟ اس لیے کہ احمد رضا بریلوی کو انگریز نے اپنے مقاصد کے لیے امت مسلمہ کو لڑانے کے لیے پیدا کیا تھا۔
بے شک
میرے دوستو، شاید آپ اس تاریخ کے اوراق کو نہ پچا سکیں، اور تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کیا کرتی، تاریخ کسی کو معاف کرتی ہے؟ میرے دوست مجھے بتاؤ، ایک ایسا آدمی جو قرآن کے نام پر، جو عشق رسول کے نام پر ساری امت کو کافر کہے گا، ساری امت کو، جس کے نزدیک کعبے کا امام بھی کافر، جس کے نزدیک مدینہ کا امام بھی کافر، جس کے نزدیک قائد اعظم بھی کافر، جس کے نزدیک علامہ اقبال بھی کافر، اور اس کے نہ اس کے رضا خانی، اس کی اولاد آج عمر مسلمہ کو دھوکہ دیتی ہے، ہم بھی عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں، تو ایک طرف تو یہ کہیں کہ نبی مختار کل ہے، ہر چیز پہ نبی کو اختیار، اور دوسری طرف یہ کہیں کہ مسلح پہ امام کافر کھڑا ہے، نعوذ باللہ، اتنا بھی نبی کو اختیار نہیں کہ آپ امام کو اپنے مسلح سے ہٹا دیتا، اگر کہتے ہو جناب دیوبندی کی مسجد میں دیوبندیوں کی مرضی کے بغیر امام نہیں آ سکتا، بریلویوں کی مسجد میں بریلوی کی مرضی کے بغیر امام نہیں آ سکتا، اہل حدیثوں کی مسجد میں اہل حدیث کی مرضی کے بعد امام نہیں آ سکتا، ان میں اتنا اختیار مانتے ہو، اور نبی میں اتنا بھی اختیار نہیں کہ نبی کی مرضی کے بغیر ہی نبی کی امام کے مسجد میں امام آ گیا، ادھر کہتے ہو نبی مختار کل ہے، ٹھیک ہے یہ بھی مدینہ سے کھجورے آئی ہیں، یہ بڑی برکت والی کھجورے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، کھجوروں میں برکت کہاں سے آئی بھائی، کھجورے بھی تو یہاں سے بھی ہیں، یہاں بھی تو کھجورے موجود ہیں، یہاں کھجورے ہوتی ہیں کہ نہیں، کھجوروں میں بڑی برکت ہے، اس لیے کہ مکے کی ہوا میں برکت ہے، وہ مکے کی ہوا جو کھجور میں برکت پیدا کرتی ہے، وہ مکے کے امام میں برکت پیدا نہیں کرتی، ایک پانی پیتے ہو پانی زمزم کا اٹھ کر کھڑے ہو کر پیو، یہ مکے کا پانی ہے، اور پانی میں برکت آئی، کھجور میں برکت آئی، مدینہ مکے کی مٹی برکت آئی، امام مسجد کعبہ میں، امام مسجد نبوی میں، اور امام کعبہ کے لیے کوئی برکت نہیں، یہ تیرے سمیر کی وہ برائی ہے جس کو تو اگلتا ہے اس دنیا سامنے اگلتا ہے، اور وہ تیرا باپ تجھے اس کفر کے راستے پہ چڑھا کر چلا گیا کن، اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ احمد نورانی اور عبدالستار نیازی سمیت پاکستان کے 56 مولوی بیلویوں کا سعودی عرب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخلہ بند کر دیا گیا، اور صرف داخلہ بند نہیں بلکہ ان کے فوٹو جدہ کے ایئرپورٹ پر لگا دیے گئے، فوٹو اشتہاری ملزوں کا لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فوٹو بدماشوں اور ڈاکوؤں کا لگایا جاتا ہے، اب پاکستان کے ڈاکو بھی تم سے اچھے ہیں جن کے فوٹو یہاں کے تھانوں میں لگتے ہیں، اور جن کا فوٹو مکہ مدینے کے پابندی کی وجہ سے جب تک ایئرپورٹ پر لگ جائے وہ تو ان ڈاکوؤں سے بدتر، اور یہ ان کا ایک نام نہاد جس کو شیخ القرآن کہتے ہیں راول پنڈی کے شیخ القرآن کے مقابلے میں رحمت اللہ نے مقابلے میں ایک نام نہاد شیخ القرآن انہوں نے کھڑا کیا تھا اور اوکارے کا غلام جانتے ہو وہ جدہ گیا جدہ کے ایئرپورٹ سے اس کو واپس کر دیا گیا اور وہ کراچی آ کر بڑا بڑبڑایا بڑا اس نے احتجاج کیا میں نے کہا جھوٹے شیخ القرآن یہ یہاں پر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں چاہ اپنے بابا احمد رضا کی قبر پر جا کر رو اس کی قبر پر آنسو بہا پہلے تم سارے الٹے لٹک گئے اس کے ترجمہ کنزیمان پر پابندی لگی تم اس پابندی کو دور نہیں کرا سکے تین سر ہو گئے اور اب جناب سعودی عرب میں داخلہ بند ہو گیا اب تم سارے کے سارے مل کر احمد رضا کی قبر پر جا کر رو کہ جس کفر کی مشین کو ہمارے سبز کر دیا گیا تھا اس کا پہلے نتیجہ یہ نکلا تیری تصدیق ثبت ہو گئی اب یہ نتیجہ نکلا کہ ہم پر مکہ مدینے کا دروازہ بند کر دیا گیا اس سے بڑی بدبختی کوئی ہو سکتی ہے اور بولو اس سے بڑی بدبختی کہ جس کے لیے مکہ مدینے کا دروازہ بند ہو جائے یا مطالبہ کرتا ہے کہ مکہ مدینے کو کھلا شہر کرا دو یہ مطالبہ کرتے ہیں لاہور حجاز کانفرنس انہوں نے کی کہ جناب مکہ مدینے کو کھلا شہر کرا دو میں نے کہا مکہ مدینہ پہلے کھلا ہے بند تو نہیں کہ بند ہے
کھلا ہے
کہ نہیں ہے 25 لاکھ آدمی ایسے تو نہیں حج کر کے آتے کھلا ہے تو حج کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ حج کے لیے کھلا ہے طواف کے لیے کھلا ہے عمرے کے لیے کھلا ہے اللہ کی عبادت کے لیے کھلا ہے لیکن کفر کے فتووں کے لیے بند ہے کفر کے کھاڑے کے لیے بند ہے تم چاہتے ہو کہ جس طرح یہاں ہم نے کفر کی مشین چلائی تو مشین ہمیں وہاں بھی مل جائے وہاں تو شرتا صاحب کو جانتے ہو نا شرتا کہتے ہی وہاں پیچھے مارتے ہاں وہاں گوشت مالی اچھی ہوتی ہم کو مکہ مدینہ کے خلاف جو پھونکے گا اس کی زبان کو ہم کسی سے کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دیں ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے مکہ مدینے کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی مکہ مدینے کے ان سے بڑے دشمن کون ہیں یہ جو کہیں مکہ مدینے کے امام مسلمان نہیں کہتے ہیں جناب ہمارا سواد اعظم ہے ہم پاکستان میں اکثریت میں ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کہا سواد اعظم تمہارا کہاں چلا گیا اگر تم سواد اعظم ہوتے تو 70 کے الیکشن میں پیپل پارٹی کبھی نہ جیتتی ٹھیک ہے سواد اعظم تم ہوتے تو پیپل پارٹی جیتتی لیکن تم جیتتے 4 سیٹیں تمہیں پور ملی کہتے ہیں ہم سواد اعظم اور دنیا کا سب سے بڑا اجتماع حج کے موقع پر ہوتا ہے وہ اجتماع تمہارا نہیں سواد اعظم تم کیسے دوسرا اجتماع ڈھاکے میں تبلیغی جماعت کا ہوتا ہے وہ بھی تمہارا نہیں تیسرا اجتماع رائے بینڈ میں دنیا کا ہوتا ہے وہ بھی تمہارا نہیں تم سواد عالم کیسے بن گئے قوم کو الو بنا کر اس قوم کو دھوکہ دے کر میں نے دنیا رضا قومیت کو چیلنج کیا میں نے کہا تم خانہ کعبہ کے یاد رکھو پاکستان میں رضا خانی 5% سے زیادہ نہیں ہے
بے
شک یہ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پاکستان میں رضا خانی 5% سے زیادہ نہیں ہے ہر بدعت کرنے والا اب ہر جاہل رضا خانی نہیں ہے رضا خانی صرف اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے نزدیک مکہ مدینے کے امام مسلمان نہ ہو جن کے نزدیک خانہ کعبہ کے اماموں کے پیچھے نماز نہ ہوتی ہو ٹھیک ہے جن کے نزدیک قائد اعظم کافر ہو جن کے نزدیک محمد علی جناح اور علامہ اقبال کافر ہو وہ رضا خانی ٹھیک ہے ووٹنگ کراؤ اگر 5% بھی تمہیں ایسے آدمی اس ملک میں مل جائے جو قائد اعظم کو کافر کہتے ہیں ہم تمہاری فتح مانگنے کے لیے تیار ٹھیک ہے نا جگہ جگہ پر جا کر تم کفر کے فتوے لگاتے ہو ابھی بعض لوگ کہتے ہیں جی اتحاد ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے رواداری ہونی چاہیے یاد رکھو فتح جنگ کے دوستو رواداری کا دور ختم ہو چکا ہے اس وقت تک رواداری تھی جب تک انہوں نے صرف علماء دیوبند سے کفر کا فتویٰ لگایا تھا لیکن اب جب ان کے کفر مشین مکہ مدینے کے اماموں تک پہنچ گئی ہے تو جو مولوی ان کے اب خلاف آواز نہ اٹھائے وہ بھی مکہ مدینے کا دشمن ہے اس لیے جس جس کو مکہ مدینہ سے محبت ہے آج فقط ہے کہ جو مکہ مدینے کو زبان پھونکتی ہے وہ زبان کھینچ رہے جو ہاتھ بڑھتا ہے وہ ہاتھ توڑ دے جو پاؤں اٹھتا ہے اس پاؤں کو کاٹ کر چوٹ
میں پھینک دی، یہی مکے مدینے کی محبت.
بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟
بالکل
رواداری والی بات کوئی نہیں، تم کفر کے پتلے لگاؤ اور یاد رکھو 1857 کی جنگ آزادی میں، 1857 کی جنگ آزادی میں 14,000 علماء پھانسی کے تختے پہ لٹکائے گئے. 14,000 علماء دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کی قدرے نہ لٹکتی ہو. مسٹر تامسن اپنی انگریزی کی کتاب میں لکھتا ہے 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر متی، مولانا محمد قاسم نانوتری، مولانا رشید احمد خنگوری اور حافظ محمد زامن شہید نے کی تھی. اور دوسری طرف امبالہ کے محاذ پر یہ شملی کے قائد تھے اور امبالہ کے قائد تھے مولانا جعفر تھانیسری، مولانا یحییٰ علی، مولانا بلال علی اور مولانا مملوک علی. سب کہو رحمت اللہ. ان علماء نے انگریز کا مقابلہ کیا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد علماء کو فتح حاصل نہ ہو سکی. 1864 سے لے کر 1866 تک ہندوستان کی تاریخ کے ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک الٹا لٹکایا گیا. مسٹر تامسن کہتا ہے کہ لاہور کے قریب پہنے والے دریائے راوی میں ایک ایک دن میں 100 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا. تامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں ایک ایک دن میں 80-80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. تامسن کہتا ہے کہ جناب دلی کے ایک حکومت خانے میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو آگ کے انگاروں پہ ڈالا گیا ہے اور میں سامنے 40 اور مولویوں کو لایا گیا. انگریز نے کہا مولویوں ایک بات کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں. تامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے اور دوسرے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے، ایک بھی آنے میں ایسا نہ تھا جس نے انگریز سامنے کر کر چکائی. ہائے یہ حرف تمنا سے زبان کی دوریاں، سخیاں دشواریاں، پابندیاں مجبوریاں، یاد ایام جفا آخر بلائے تو بلائے کس طرح اور فرنگی سے لگائے تو لگائے کس طرح. تو احمد اللہ شاہ مدراسی کون تھا جس پکڑیاں پہنا کر پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر ایک انگریز جج کی عدالت میں لایا گیا. وہ جج اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا شاہ جی تم نے مجھے پہچانا؟ احمد اللہ شاہ نے کہا میں نے نہیں پہچانا. انگریز کہنے لگا میں نے مدراس میں تم سے عربی کی ایک کتاب پڑھی ہے، تم میرے استاد ہو. یہ کہہ کر وہ جج رونے لگا. احمد اللہ شاہ نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے قلم میں، میرے قبضوں میں تمہیں گولی مارنے کا حکم ہے. ایک دفعہ کہہ دو کہ 1857 کی لڑائی میں میں شریک نہیں تھا، ابھی چھوڑ دیتا ہوں. احمد اللہ شاہ نے جواب دیا اور انگریز میں جان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے حکم کی خلاف نہیں کرتا. چنانچہ اسی عدالت میں احمد اللہ شاہ مدراسی کو گولی سے اڑا دیا گیا. میرے دوستو 1857 کی جنگ آزادی کے موضوع پر سید طفیل احمد منگلوری کی کتاب ہندوستان کا روشن مستقبل موجود ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک شیخ الحدیث کو جس کی داڑھی کے بال چاندی کی طرح چمک رہے تھے، سفید داڑھی تھی، شیخ الحدیث بڑا برکتوں والا عالم تھا، اس کو ساری دنیا کے سامنے ایک توپ کے منہ کے آگے باندھ دیا گیا اور ایک لمحے میں ایک کا بٹن دبایا گیا تو ایک لمحے میں اس عالم کا ذرہ ذرہ پوری فضا میں بکھر گیا. لیکن ظالم انگریز کو ترس نہیں آیا. تامسن کہتا ہے کہ مولانا طاہر علی، مولانا جعفر تھانیسری کو امبالہ سے گرفتار کیا گیا. امبالہ سے گرفتار کر کے ان کو ایک مکان میں بند کر دیا گیا. صبح کو میجر نقوی، ایک میجر تھا انگریز، وہ آ کر صبح کو شام تک، صبح سے لے کر شام تک مولانا جعفر تھانیسری کو مار مار کر بندی کر دیتا اور یہ کہتا کہ مولوی جعفر بتاؤ تمہیں اسلحہ کہاں سے ملتا ہے، تمہارا مرکز کہاں ہے. مولانا جعفر یہی کہتے کہ میں یہ بات بتا کر مسلمان قوم سے غداری نہیں کر سکتا. اس نے کہا مولوی جعفر اگر تم بتا دو گے تمہیں ہم ایک ریاست کی گورنر نہیں دیں گے، اگر نہیں بتاؤ گے تو صبح کو تمہیں پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا جائے گا. مولانا کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ میں صبح کو پھانسی پا جاؤں گا. مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں میں نے صبح کو روزے کی نیت کی، انگریز آیا، اس نے پاؤں کے ٹڈوں سے مجھے مارنا شروع کر دیا، وہ مار مار کر تھک گیا لیکن میں مار کھا کر نہ تھکا. کہنے لگے میں بے ہوش ہو گیا. شام کو جب مجھے ہوش آیا میں نے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے پھانسی ہو جائے گی اس لیے میں نے روزے کی نیت کر دی تھی. مولانا کہتے ہیں کہ میری نیت روزے کی، شام کو جب 8 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شام کے 8 بج چکے ہیں. میں نے شام کے آٹھ بجے ایک درخت اپنے مکان کے سامنے کھڑے ہوئے درخت کے پتے توڑ کر میں نے روزہ افطار کیا. ہائے ہائے مولانا کہ انگریز نے دوسرے دن ہم تینوں علماء کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں جو بھی آنا لباس پہنا کر امبالہ سے لاہور ہمیں پیدل لگ گیا. کہنے لگے ہم پیدل تھے, انگریز ایک سواری پر سوار تھا, کوٹلا پر جیل لاہور ہم جب پہنچے جیل میں داخل ہوئے تو سپریڈنٹ جیل کہنے لگا, توجہ ہے, سپریڈنٹ جیل کہنے لگا یہ مولوی ایسے باز نہیں آئیں گے, ان مولویوں کو گلے میں لوہے کے توپ ڈال دو. مولانا کہتے ہیں تاریخ کالا پانی میں مولانا فارسی نے لکھا کہ ہمارے ہاتھوں میں لہو بہ رہا تھا, ہمارے پاؤں سے لہو بہتا تھا, لیکن انگریز کو ترس آیا, اس نے کہا ان کے گلے میں لوہے کے توپ ڈال دو, ہمارے گلے میں لوہے کے توپ ڈال دیے. ہم تینوں علماء کے لیے لوہے کے پنجرے بنا دیے گئے اور ان پنجروں کے ارد گرد چونچ دار سلاخیں لگا دی گئی اور ہر ان کو ان پنجروں بٹھا دیا گیا. مولانا کہتے ہیں وہ پنجرے مال گاڑی کے ایک ڈبے میں رکھ دیے گئے اور حکم دیا کہ یہ مال گاڑی لاہور سے ملتان چلی جائے اور ملتان کی سینٹ ڈسٹرکٹ جیل میں اس ان مولویوں کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا جائے. مولانا تھانی سی کہتے ہیں کہ وہ مال گاڑی کے ڈبوں میں جن میں ہمیں بند کیا گیا تھا وہ مال گاڑی لاہور سے ملتان 3 مہینے پہنچی. لاہور سے ملتان 3 مہینے, آج 7 گھنٹے کا فرق ہے بسوں کا, لیکن وہ مال گاڑی 3 مہینے میں پہنچی جس اسٹیشن پہ دل کرتا تھا. 10 دن وہ مال گاڑی کھڑی ہے دھوپ میں کھڑی ہے, لیکن یہ علماء پنجروں میں بند. آئے آزادی کا نام لینا آسان ہے, آج 1947 کے ایک چھوٹے سے مارکے کے بعد تم بھی کہتا ہے فلاں اس ملک کا ہیرو ہے, فلاں انقلاب کا داعی ہے. مجھے بتاؤ وہ لوگ, وہ 14,000 علماء جو پھانسی کے تختے پہ لٹک گئے, کیا وہ کسی کے بچے نہیں تھے؟ چوہے کی بھٹیوں میں ڈال کر چڑھا دیے گئے کیا؟ وہ دیواروں کے نیچے جو رکھ کر اوپر ان کے دیواریں کھڑی کر دی گئی جن کو کالا پانی اور مالٹا کے سنگلاب سنتا کو لے جایا گیا, کیا وہ اس قوم کے وارث نہ تھے؟ آج تو جناب 14 اگست آ ہے تو تو انگریز کے ٹوڈیوں کا, انگریز کے ٹرٹوں کا نام لیتا ہے اور اس شیخ الحسن محمود الحسن کا نام کیوں نہیں لیتا کہ جس نے مالٹا کے سنگلاب سناٹوں میں 10 اور 7 سال تک نغمہ آزادی کے گیت گائے. میرے دوستوں یہ مجاہد تھے احمد اللہ شاہ مدراسی, یہ مولانا جعفر خلیفی, یہ مولانا یحیٰ علی. آج تیری تاریخ میں, آج تیرے ریلیوں میں, آج تیرے ٹیلی ویژن میں کنجریوں کے انٹرویو آ سکتے ہیں, کنجریوں کے فوٹو آ سکتے ہیں, اخبارات میں کنجریوں کی تصویریں آ سکتے ہیں, لیکن جعفر خلیفی کا نام تیرے اخباروں میں نہیں آ سکتا, محمود الحسن کا نام تیرے ٹیلی ویژن میں نہیں آ سکتا, اس لیے کہ تو اس وقت بھی انگریز کا غلام تھا. تیرا قلم, تیرا ٹیلی ویژن, تیری کتابیں, تیرا ثقافت, تیرا کلچر, تیرا تمدن, تیری تحقیق آج بھی انگریز کی غلام ہے. اور جب تک انگریز کا یہ مرا ہاتھ یا پتا, یہ 5 شہرت پہ رہنے والے سلطانے دوانے قریشی کرانے, جب تک ان سے چہیلے چھینی نہیں جاتی, اس ملک میں اسلام کبھی نہ ہو سکتا.
آج وہی چلے ہوئے پرانے کارتوس مسلم لیگ کے مردہ گھوڑے میں ہوا بھرنے میں مصروف ہے. یہ مردہ گھوڑا, یہ چلے ہوئے کارتوس, ٹھیک ہے, یہ کارتوسوں کا جانتے ہو, کبھی کنونشن لیگ کے نام پر, کبھی عوامی لیگ کے نام پر, کبھی جناب لیگ کے نام پر, اس قوم کو الو انہوں نے بنایا. آئے وہ جعفر تھانیسری جس کے گلے میں سلاخیں ڈالی گئی, آئے جن کی چمڑیوں کو اتھیڑ دیا گیا, اور اس کا نام تو کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے کہ تو آج انگریز کا غلام. مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں کہ ملتان کے اسٹیشن پر ہم اترے, ہائے ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی اور ہمیں جو بھی آنا لباس پہنا کر جیل لے جایا گیا. مولانا کہتے ہیں ہم جیل پہنچے, جیل میں پہنچے ہی ہیں کہ ہمیں کالے ورنٹ دے دیے گئے اور کہا گیا کہ صبح کو تم تینوں مولویوں کو پھانسی دے دی جائے گی. مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں کہ ہم نے پھانسی کے کالے ورنٹ پڑے, ہم نے خوشی منائی, ساری رات ہم نے خوشی منائی. تاریخ کالا پانی میں مولانا لکھا ہے کہ خوشی جب بنائی صبح کو گورا افسر آیا, اس نے کہا مولوی تمہیں پتا نہیں کہ آج تمہیں پھانسی ہو جائے گی؟ مولانا کہتے ہیں اسی لیے ہم نے خوشی منائی ہے. اس نے کہا کیوں؟ مولانا کہتے ہیں ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں, ہم سمجھتے تھے کہ بستر پہ موت آئے گی, پتا نہیں نجات ہوگی.
ہم
سامنے کی چیزیں نکل گئی. مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا لیکن لہو سے پر تھا, میں نے ہاتھ نہ رکھا. میں نے کہا بیٹے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر 14 سال کے بعد واپس آیا تو ملاقات کر لوں گا, ورنہ حوض کوثر پہ ملاقات کر
لوں گا.
ان مجاہدوں کا نام نہیں آج تیری کتابوں میں آ سکتا. یہ لوگ تھے میرے دوستو. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ہاتھ پہ زخم آیا, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ کا ایک بازو توڑ دیا گیا, اس لیے 1857 کی جنگی آزادی میں, اور مولانا حافظ محمد دامن کو ذبح کر دیا گیا. اور یہ حالات پیدا ہوئے تو میرے دوستو ایک بات ذہن میں رکھیں, 1601 میں جب انگریز ہندوستان میں آیا تھا تو ایک بھی دینی مدرسہ ہندوستان میں موجود, 1601 میں جب انگریز ہندوستان میں آیا تھا تو صرف دلی کے شہر میں ایک شہر میں 1000 دینی مدرسہ تھا, لیکن انگریز نے آہستہ آہستہ مدرسے ختم کر دیے. وائس رائے برطانیہ نے حکم دیا تھا قرآن کو جلا دو, چنانچہ 3.5 لاکھ قرآن کے نسخوں کو 1862 میں جلا دیا گیا. مولویوں کو گولیاں مار دی گئی, مدارس شہید کر دیے گئے, مکاتب شہید کر دیے گئے, شاہ ولی اللہ کے مدرسہ رحیمیہ کو بلڈوزروں سے شہید کر دیا تھا. ایک مدرسہ بھی ہندوستان میں 1866 میں باقی نہیں تھا. دلی کے شہر میں 1601 میں 1000 مدرسہ تھا. تعلیمی سرگزشت کتاب اٹھا کر دیکھو, اس میں لکھا ہے کہ 1866 میں ایک مدرسہ بھی نہ تھا. تو مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کو رحمت اللہ علیہ, مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, توجہ ہے, خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا,
توجہ ہے,
وہ گھر پلے پہ یہ تو کوئی نہیں کہ میں آج ہی روڈے مار رہے ہیں, اور بولو کو گھر بھی پلے پہ
وہ
پٹھا. بات سمجھ میں آئی؟
الحمدللہ.
اور بولو سمجھ میں آئی؟ پٹھان قوم بڑی دیندار ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پنجابیوں سے کہیں آگے دینی کام میں نمازوں میں پٹھان قوم کا نمبر ہے. بہت توحید میں پٹھان مختہ ہوتا ہے, اور جب کسی کے پیچھے پڑتا ہے جان بھی نہیں چھوڑتا, ٹھیک ہے. خانہ کعبہ چلا گیا نا ایک پٹھان, غلام کعبہ پکڑ کے کہنے لگا ہول نہ ڈالا, دور سے آیا ہے, لاب سفر کیا, بیوی چوڑا ہے, بچے چوڑا ہے, معافی دیتا ہے نہیں دیتا ہے. قوم بڑی اچھی ہوتی ہے, اللہ اللہ اس قوم کو سلامت رکھے جس نے مفتی محمود پیدا کیا, اس قوم کو سلامت رکھے جس نے یوسف نوری کو پیدا کیا, جس نے بڑے بڑے علماء آئے ہیں, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور بڑے بڑے علماء اس علاقے سے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے, ٹھیک ہے. میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 1866 میں کوئی مدرسہ ہندوستان میں باقی نہیں تھا. اس وقت خان میں حضور علیہ السلام نے مولانا محمد قاسم نانوتوی کو حکم دیا کہ دیوبند کی بستی میں ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھو. چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی نے 29 مئی شام کو خواب جو آیا اس کی تعبیر کے طور پر 30 مئی 1866 دیوبند کی بستی میں انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. اس مدرسے کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں, اور اسی سے پڑھنے والے علماء کو علماء دیوبند جمع کہا جاتا ہے. آپ کو پتا چل گیا کہ دیوبند کیسے بنا. اس وقت کوئی بریلی نام کا مدرسہ ہندوستان میں نہیں تھا, یاد رکھنا. جب دیوبند قائم ہوا اس وقت بریلی نام کا کوئی مدرسہ
نہیں تھا.
ویسے بریلی نام کے 2 شہر ہندوستان میں موجود ہیں, ایک رائے بریلی جہاں سے سید احمد بریلوی پیدا ہوئے, ایک الٹے باغ بریلی جہاں سے الٹے حضرت صاحب پیدا ہوئے. رائے بریلی کو جانتے ہو جہاں سے سید احمد بریلوی پیدا ہوئے, اور الٹے باغ بریلی سے الٹے حضرت صاحب. میں اس حضرت صاحب کی تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا, تاریخ پھر کبھی بیان کرو, ٹھیک ہے.
آج ہی کچھ کچھ کر لو
پہچانو گے.
حضرت صاحب جو تھے نا حضرت صاحب حضرت صاحب تھے بڑے شرمیلے جانتے ہو مولوی احمد رضا کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا صرف ان کی اپنی کتاب سے ایک دو باتیں ٹھیک ہے تو پتا
ان کی اپنی کتاب
بے شک میں نے سوال کیا کہ 1857 کی جنگی آزادی میں ہندوستان کے ہر مکتبہ فکر کا مولوی شریک ہوا میں نے رضاخانیوں سے کہا بتاؤ تمہارا کوئی مولوی 1857 کی جنگی آزادی میں کیوں نہیں آیا انہوں نے کہا جی ہمارے مولوی اعلی حضرت صاحب 1856 میں پیدا ہوئے 1857 میں وہ 1 سال کے تھے وہ کیسے 1857 میں جنگ آزادی میں آتے میں نے کہا ٹھیک میں نے کہا بات تمہاری 1856 میں جو پیدا ہوئے تو 1857 میں تو 1 سال کے ہوں گے بات سی گیا نا بھی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آ حضرت 1 سال کے تھے لیکن ان کے والد صاحب کہاں تھے والد صاحب بھی مولوی تھے والد کا نام تھا مولوی تقی علی دادا جی کا نام تھا مولوی کاظم علی پر دادا جی کا نام تھا مولوی تقی علی ٹھیک ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ شیعہ کے نام ہے یا سنیوں کے نام ہے میرے پاس 27 دلائل ہیں کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا ان دلائل کا یہاں ذکر نہیں کرتا اگر رضا خانیوں کو زیادہ تکلیف محسوس ہوئی اور وہ آئندہ مجھے بلانے کی خواہش مند ہوئے تو میں انشاءاللہ وہ 27 دلائل آئندہ لے رہا ہوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاء اللہ ابھی
بھائی بھائی بات سنے
اور بات چیلنج لوگوں نے کیتا ہی نہیں ایک منٹ بات سنے بات ایک منٹ اب بالکل حاضر نوٹ کیا کرنا ہے تمہارے تو
نوٹ
باپ نے کبھی مناظرہ نہیں کیا تم کیسے مناظرہ کرو گے تمہارے کسی باپ نے کبھی مناظرہ نہیں کیا تم کیسے مناظرہ کرو گے ہم جی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں تمہارا ڈاکٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے
مولانا آپ اسی طرح
توجہ توجہ توجہ
بھائی بات سنے خاموش خاموشی سے بھائی بات سنے بھائی سب رات بیٹھتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھائی میں اپنے سب ساتھیوں سے کہوں گا ایک منٹ کے لیے بیٹھ کر اس آدمی کو نہ چھیڑے بھائی جس آدمی نے بھاگ دیا اسے مت چھیڑے ایک منٹ کے لیے آپ بیٹھ کر بھائی ایک منٹ کے لیے بھائی بھائی آپ ایک منٹ کے لیے
بھائی ایک بات جو حضرات بیٹھا موجود ہے تمام بیٹھ جائے
بیٹھ جائے
اپنے جلسے کو خراب نہ کرے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے بھائی کوئی آدمی ادھر مت بچے رہو کوئی آدمی ادھر مت بچے رہو یہ بات اور یہ تفصیلات جس وقت ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ ایک ایک بات باشگاہ طور پر کھول دی جائے گی اور یہ آج ہمارا مناظرے کا چیلنج قبول کرنے والا کہاں سے آ گیا ان کے باپ نے تو ہمارے مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری کا چیلنج آج تک قبول نہیں کیا
بے شک
اور ہر میدان میں ہر موقع پر علماء دیوبند نے اہل شرک و بدعت کا نام کا بند کیا ہے نہ خندر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے
ہوئے بہت اچھا بہت اچھا
یاد رکھیں ہم نے کہا جناب حضرت صاحب اس وقت 1 سال کے تھے حضرت صاحب کے والد صاحب کہاں تھے پیر صاحب ان کے کہاں تھے
استاد ان کے کہاں تھے تو مجھے بتایا گیا کہ ان کے استاد کا نام تھا مرزا غلام قادر. مرزا غلام قادر غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا جو مولوی احمد رضا کا استاد تھا. میرے پاس یہ شواہد موجود ہیں اور اپنی کتاب سے نہیں ساہیوال کی تمہاری چھپی ہوئی کتاب حیات اعلی حضرت سے موجود ہے کہ مرزا غلام قادر سے اعلی حضرت نے کتابیں پڑھی تھی. جو غلام احمد قادیانی کا کہ بھائی کا شاگرد ہو تو اسی کے اشارے پر ساری زندگی جاتا رہا.
بے شک
ساری امت پہ بے شک
بے شک.
اب تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ جناب ہمارے اعلی حضرت کی توہین ہوتی ہے. اس تمہارے باپ نے خانہ کعبہ کے امامہ پہ کفر کا فتویٰ لگایا اس وقت اور کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. اس نے قاسم نانوتوی کو کافر کہا, رشید احمد گنگوہی کو کافر کہا. یاد رکھو معافی کی زبان کوئی نہیں, ہم عید کا جواب پتھر دینے کے لیے تیار. میرے دوستو 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز نے چند ٹولی کم کے ملاؤں کو خریدا, چند پیروں کو خریدا جن کی وجہ سے علماء کو فتح حاصل نہ ہو سکی. اور اس کے بعد انگریز نے ایک جھوٹے نبی غلام احمد قادیانی کو اور ایک جھوٹے مجدد احمد رضا بریلوی کو پیدا کیا. اور یاد رکھو انگریز نے احمد رضا بریلوی اور غلام احمد قادیانی کو ان دونوں کو اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا. غلام احمد قادیانی نے بھی کہا قاسم نانوتوی کافر, رشید احمد گنگوہی کافر. احمد رضا نے بھی کہا قاسم نانوتوی کافر, رشید احمد گنگوہی کافر. اور ان دونوں نے یہ انگریز کے حق میں فتویٰ دیا. غلام احمد قادیانی نے کہا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال, دین میں حرام ہے جنگ اور قتال. اور احمد رضا نے انگریز کے حق میں کتاب لکھی اعلام العلام بان ہندوستان دار السلام. مسلمانوں ہندوستان دار العرب نہیں رہا, دار الاسلام ہو گیا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے انگریز کے خلاف جواب نہ
کریں.
غلام احمد قادیانی نے اور احمد رضا بریلوی ان دونوں کی فتنہ تکفیر نے انگریز قوم کو فائدہ پہنچایا اور پوری امت پہ کفر کا فتویٰ لگایا. اس وقت تمہیں نہیں پتا چلا کہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ فتوے آج گلی گلی میں موجود ہیں. اب جو ستار میں آدھی اب جب سعودی عرب میں اس کا داخلہ بند ہو گیا, وہ جو 53 کی تاریخ میں تڑی مڑا کر ایک گفت کے نیچے چھپ گیا تھا, اب جناب اتہاس کے فارمولے پیش کرتا ہے. میں نے کہا لاہور میں ابتسار نیادی صاحب پہلے احمد رضا بریلوی کی کتاب تمام العیش کو, تصفیت العقائد کو, ملفوظات کو, ان تینوں کتابوں کو جس میں پوری امت میں کفر کا فتویٰ لگایا گیا, پہلے ان کتابوں کو مورچی دروازے میں رکھ کر آگ لگاؤ, اس کے بعد ہمیں اتہاس کی دعوت. ساری دنیا کو کافر کہتے ہو اور پھر جب ہم جواب دیتے ہیں, جب جوابی کاروائی ہوتی ہے تو تم نیچے سے لے کر اوپر تک تمہیں آگ لگ جاتی ہے. پہلے کفر کی مشینوں کو بند کرو. اگر تم یہ چاہتے ہو ہمارے اعلی حضرت کی توہین نہ ہو تو اپنی زبانوں کو بند کرو. ہم بغیرت نہیں ہے کہ مکہ مدینے کئی ماموں کے خلاف تمہاری گستاخیاں سنیں اور پھر بھی خاموش ہو جائیں. جنگ کے دوستو مجھے اس دن سے بڑی تکلیف ہے جس دن جنہوں نے لاہور حجاز کانفرنس میں یہ نعرہ لگایا سعودی بھوتی بھائی بھائی. اگر یہاں فتح جنگ میں کوئی رضا خانی ملا جہاں کسی طریق پر سعودی عرب کے خلاف بکواس کرے, مکہ مدینے کے اماموں پہ یہاں کفر کا فتویٰ لگائے, اس ملا کو سٹیج سے اتار کر 500 جوتا مار کر ایک گنو, ایک گنو 500 جوتے مار کر ایک
گنو.
جو ملا سٹیج پر مکہ مدینے کے اماموں کو برا کہے اس ملا کو سٹیج سے اتار کر اس کو ایسا سبق سکھاؤ عبرتناک کہ اس کی نقلیں جا سکے. ٹھیک ہے,
جو سبق سکھانے کے لیے تیار
ہے.
مکہ مدینے کے خلاف چاہتوں زبان بند کراؤ, ورنہ ہم ان تمہارے پوپوں کو قبروں سے نکال کر ان کی ہڈیوں کو چاہ میں پھینک دیں گے اور ان کا کوئی مالی بارس نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے, بعض ہمارے لوگوں کو میری زبان میں تلخی اور زیادہ سختی معلوم ہوتی ہے. یاد رکھو تمہاری یہ نرمیاں اور تمہاری ان مصلحتوں نے آج یہاں تک ہمیں پہنچا دیا کہ پہلے قاسم نمرود بھی کافر تھا, ان کے نبی رشید احمد کو بھی کافر تھا, ساری قوم تمہاری خاموش تھی, شیخ القرآن کے انہیں کفر کے پتے لگائے تھے, اور اب مکہ مدینے کے امام کے خلاف ان کی زبان کھل گئی ہے. اگر تم اسی طرح خاموشی سے بیٹھ گئے تو یہ تمہاری بے غیرتی ہوگی. دیوبند کے علماء تو ان لوہے کے چڑے ہیں کہ جن کو سامراج انگریز نہیں چلا سکا, رضا خانی تو ان کے سامنے کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی میرے دوستو, 1867 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. ایک آدمی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ 1866 میں دیوبند بھی بنے, دیوبند کا مدرسہ تو قائم ہوا. میں نے کہا 1866 میں دیوبند کا مدرسہ بنا, لیکن اس دیوبند کے مدرسہ گھر میں بیٹھ کر علم و معارف علوم و معارف کو آگے پھیلانے والا قاسم نمرود تھی. جس علم کو آگے پھیلانا چاہتا تھا وہ علم کہاں سے آیا تھا, اس کا شجر نسب کہاں تک پہنچتا تھا, اس کے علم کا زاویہ کہاں سے آیا تھا, کیا اس کا شجرہ تالی شاہ تک پہنچتا تھا, لسوڑی شاہ تک پہنچتا تھا, ککر شاہ تک پہنچتا تھا. نہیں, قاسم نمرود میرا پیر مرشد ہے جس نے دیوبند کے ایک مدرسہ فکر میں بیٹھ کر وہ علم پڑھایا جو علم عام طور پہ در یتیم کے صدقے سے اس کو ملا. قاسم نمرود نے علم حاصل کیا. اگر تجھے اتنا شوق ہے نبی کے عشق کا تو آ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تو اپنا شجرہ نسب سنا, میں اپنا شجرہ نسب سناتا ہوں, تو اپنی تاریخ بتا, میں اپنی تاریخ بتاتا ہوں. تیری تاریخ کالی شاہ سے آگے جائے گی اور میری تاریخ گنبد خضرا تک پہنچ جائے گی. شجرہ یہ ہے قاسم نمرود نے علم سیکھا قرآن کا حدیث کا, شاید آپ سے, شاید آپ نے شاستر غنی مجددی سے, شاستر غنی مجددی نے شاستر عزیز سے, شاستر عزیز نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے, شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے, شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد شاہ مجموع البہار سے, علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیع ابن صدی سے, شیخ ربیع ابن صدی نے شیخ حسام الدین صاحب کندر المال سے, شیخ حسام الدین نے دو واسطوں سے امام ابو عیسیٰ ترمذی سے, امام ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے, امام بخاری نے حضرت حماد سے, امام بخاری نے عبداللہ بن مبارک سے, عبداللہ بن مبارک نے حضرت حماد سے, حماد نے امام ابو حنیفہ سے, امام ابو حنیفہ نے انس ابن مالک سے, انس ابن مالک نے عبداللہ ابن مسعود سے, عبداللہ بن مسعود نے محمد رسول اللہ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
میرے اس علم کا شجرہ جو آج میرے پاس پہنچا ہے, میرے علماء کے پاس پہنچا ہے, میرے اکابر تک پہنچا ہے, میرے علم کا شجرہ یہ ہے. ایک آدمی کہنے لگا ٹھیک ہے تمہارا علم مدینے تک پہنچ گیا لیکن پیروں کی گدیاں ہمارے پاس ہیں. پیروں کی گدیاں, پیروں کی گدیاں. میں نے کہا علماء دیوبند چشتی بھی ہے, علماء دیوبند نقشبندی بھی ہے, علماء دیوبند سہروردی بھی ہے, علماء دیوبند قادری بھی ہے, چاروں سلاسل یہ علماء دیوبند کے پاس ہے. اور باقی جو جن گدیوں کا تم ذکر کرتے ہو تمہارے پاس تو وہ گدیوں والے پیر ہیں, وہ ہیں جن کی داڑھی کوئی نہیں, جن کا سنت پہ عمل کوئی نہیں. کہتے ہیں نہ نیتی نہ قضا کی تھی, نہ نیتی نہ قضا کی. امیار خان ایک پیر صاحب آئے, مرید جس کے گھر میں ٹھہرے اس کی بیوی حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی کے
تھی,
بڑا فیض تھا حضرت شیخ کا. سات دن گزر گئے, مرید بڑا موت کر تھا پیر کا. ساتویں دن بی بی نے کہا اتنے دن ہو گئے اپنے پیر سے یہ کہو کہ نماز تو پڑھا کرے. پیر سے یہ کہو کہ نماز تو اس نے جا کر پیر سے کہا پیر کی نماز. اس نے کہا میں اور نماز میں اور
نماز.
اس نے کہا تم بڑے بے ادب ہو, میں یہاں تم یہاں رہتے ہو اور میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں. مجھے یہاں بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے, مجھے یہاں بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ جا کر بیچ سے کہنے لگا پگلی میرا پیر تو پہنچا ہوا بزرگ ہے, یہ نہیں بتایا کہ کہاں پہنچا ہوا ہے, تو انہوں نے پہنچا ہوا ہے یا گٹر کے نیچے پہنچا ہوا ہے. کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے. اس نے کہا کیسے پہنچا ہوا؟ کہ تم یہاں بیٹھے ہو اور میرے پیر کو مدینہ نظر آ رہا اور وہ مدینہ نماز پڑھتا ہے. وہ عورت حضرت شیخ کی موت کی تھی, بڑی سیانی تھی. صبح کو ناشتے کا وقت آیا, اس نے خلیفہ صاحب کا ناشتہ علیحدہ تیار کیا, پیر صاحب کا علیحدہ. خلیفہ صاحب کی تھالی میں سیویوں کے اوپر میٹھا اور گھی ڈال دیا اور پیر صاحب کی تھالی میں نیچے گھی اور میٹھا ڈال کر اوپر سیویاں ڈال دی. اور جب سیویاں سامنے گئی تو پیر جلال میں آ گیا. پیر نے کہا تو گستاخ ہے پیروں کا, ولیوں کا منکر ہے, کسی بھابھی کے پاس تو نہیں بیٹھا کہ خلیفہ کی تھالی میں میٹھا ہے اور میری تھالی میں صرف سیویاں لے آیا ہے, تو بڑا گستاخ ہے. وہ بھاگا ہوا گھر گیا. بیوی سے کہنے لگا انہیں تو مروا دیا, میرے پیر کی گستاخی. اس نے کہا کیا ہوا؟ جس سیویوں پہ میٹھا نہیں ڈالا. اس نے کہا تو چل میں میٹھا لے کر آتی ہوں. اس نے مرچے گھوٹنے والا ڈنڈا اٹھایا اور وہ بھی پیچھے آ گئی. اس نے پیر کی کمر پہ ایک ڈنڈا لگا کر کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہاں بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے, سیویوں کے نیچے میٹھا نہیں نظر آتا. یہاں بیٹھے تجھے مدینہ نظر آتا ہے, سیویوں کے نیچے میٹھا نہیں نظر آتا. کچھ شرم کرو, تمہارے پیر ایسے اور ہمارے پیر پیر ہو حضرت خواجہ علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, اور پیر ہو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی. چالیس سال عشاء کے ون سے تہجد کی نماز پڑھی, چالیس سال بغداد کی جامعہ مسجد میں قرآن کا درس دیا. اس پیرانے پیر سے کسی نے پوچھا اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کر کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھے. یار جی کی بات تمہیں پہنچ گئی, یہ بات نہیں پہنچی کہ پیرانے پیر نماز کے بڑے پابند تھے, فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن
نہ کرو.
پیرانے پیر نے فرمایا خنزیر صبح کو اٹھ کر کہتا ہے اے اللہ مجھے کسی بے نمازی کے متھے نہ لگانا.
اللہ
حضرت پیر علی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. میں نے ایک مولوی سے پوچھا یہ گیارہویں جو تم دیتے ہو اس کا بھی کہیں ثبوت ہے؟ اس نے کہا گیارہویں کا ذکر تو قرآن شریف میں آیا ہے. پھر قرآن میں کہاں آیا ہے؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا, ون فجری والا عالم اشر دن دسواں رات گیا دن دسواں رات. میں نے کہا یہ بات نہیں, میری سمجھ میں بھی بات آتی. اچھا جس بیوقوف سے بات کرو نا, کہتا ہے کہ میری دلیل قرآن میں ہے. میں نے ایک سے کہا نماز نہیں پڑھتے, کہنے لگا گھر میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا مسجد میں پڑھا کرو جماعت سے. کہنے لگا قرآن میں آیا کہ اکیلے ہی پڑھو. میں نے کہا قرآن میں کہاں آیا؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا, قرآن میں آیا ان الصلاۃ تنہا ان الصلاۃ. اکیلے پڑھ لیا تنہا کا معنی روکنا برائی سے. کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا. اچھا جس پاگل سے بات کرو کہتا ہے دلیل قرآن میں ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جسٹس منیر کی عدالت میں پیش کیا گیا. جسٹس منیر کو جانتے ہو؟ جج تھا جسٹس منیر. اس کی عدالت میں شاہ جی کو پیش کیا گیا تو شاہ جی نے کہا کہ مرزا قادیانی کافر ہے, اور اس کے بارے میں جسٹس منیر نے کہا کیسے کافر ہے؟ شاہ جی نے دلائل دیے تو اس نے مرزا بشیر الدین جو مرزا قادیانی کا لڑکا تھا اس کو طلب کر لیا. اور جج نے پوچھا مرزا بشیر الدین سے کہ تیرے باپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل؟ تو مرزا بشیر نے کہا کہ میرے باپ کا نام تو قرآن میں آیا, میرے باپ کا نام
لگا تو قرآن میں کہاں آیا؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا. مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. اس نے کہا اس احمد سے مراد کون ہے؟ کہنے لگا نعوذ باللہ اس احمد سے مراد غلام ہے. عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا بھی تیرے باپ کا نام تو غلام احمد تھا بلکہ تیرے باپ کو تو لوگ کہتے تھے گاما کانا. کیا کہتے تھے؟ گاما کانا. اور تو کہتا ہے کہ میرے باپ کا نام احمد تھا. تو کہنے لگا میرے باپ کا اصل نام احمد ہی تھا, غلام ایسے ہی تھا. غلام ایسے ہی تھا, میرے باپ کا اصل نام احمد تھا. جب اس کے بیان ختم ہوئے تو شاہ جی کی باری آئی دوبارہ صفائی کی. تو شاہ جی سے اس نے پوچھا بھی تمہارا نام کیا ہے؟ شاہ جی نے کہا کہ میرا نام ہے اللہ. اس نے کہا پتا شاہ جی آپ کا نام کیا ہے؟ شاہ جی نے کہا میرا نام ہے اللہ. شاہ جی کہنے لگا تمہارا نام تو عطا اللہ ہے. پہلے شاہ جی نے فرمایا میرا نام اصل میں اللہ ہے, عطا
ہے. ٹھیک ہے.
اس نے جو کہا تھا کہ غلام ایسے ہی ہے احمد میرا نام ہے, شاہ جی نے کہا عطا ایسے ہی ہے اللہ میرا نام ہے. اور اللہ ان نبیوں کو بھیجا کرتا ہے, میں نے اس مردود کو
کوئی نہیں بھیجا.
میں نے اس مردود کو
ہائے.
جب کوئی آدمی قرآن سے غلط استدلال کرتا ہے اس کا جواب دینے والے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس کے جواب دینے والے موجود ہیں کہ نہیں؟
بالکل.
میں نے کہا گیارہویں کا ذکر بھی کہیں آیا؟ کہنے لگا جی قرآن میں آیا. اور میں نے کہا قرآن کی اس آیت کا مطلب اور ہے اور یہاں تمہارا مطلب اور ہے. میں نے کہا دیکھو یہ گیارہویں کا قرآن شریف میں ذکر نہیں. میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ جب عام آدمی پریشان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ششوں مہینے میں پڑ گیا. میں کس میں پڑ گیا؟ شش کہتے ہیں چھ کو, پانچ کہتے ہیں پانچ کو, چھ اور پانچ
گیارہ.
جب عام آدمی پریشان ہوتا ہے تو ششوں پانچ میں پڑ جاتا ہے, اور جب مولوی پریشان ہوتا ہے تو گیارہویں میں پڑ جاتا ہے. اس لیے جو آئندہ گیارہویں کی بات کرے تم کہا کرو یہ ششوں پانچ میں پڑ رہا ہے. کس میں پڑ رہا ہے؟ توجہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, کہنے لگے بھی پیروں کی گدیاں ہمارے پاس ہیں. میں نے کہا کہ اولیاء اللہ بھی ہمارے ہیں. اولیاء اللہ بھی
ہمارے
مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی نے علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں, چاروں سلسلوں کے مجاز ہیں. انہوں نے ولایت کا سبق سیکھا حاجی عباد اللہ مہاجر مکی سے, حاجی امداد اللہ نے میاں جی نور محمد سے, میاں جی نور محمد نے شیخ عبد الباری سے, شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الحادی سے, شیخ عبد الحادی نے شیخ عبد الدین سے, شیخ عبد الدین نے شیخ عبد القدوس گنگوہی سے, شیخ عبد القدوس گنگوہی نے شیخ عبد الحق روتلوی سے, شیخ عبد الحق روتلوی نے شیخ جلال الدین تھانیسری سے, شیخ جلال الدین تھانیسری نے خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ سے, خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ نے خواجہ علاؤالدین صابر کلیری سے, علاؤالدین صابر کلیری نے بابا فرید الدین کان شکر سے, بابا فرید الدین کان شکر نے خواجہ علی ہجویری سے, خواجہ علی ہجویری نے خواجہ مودود چشتی سے, خواجہ مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خواجہ محمد بن عارف سے, خواجہ محمد بن عارف نے سلطان ابن حبیرہ سے, سلطان ابن حبیرہ نے خواجہ فضیل ابن عیاض سے, خواجہ فضیل ابن عیاض نے حضرت حسن بصری سے, حسن بصری نے امیر المرتضیٰ سے, اور امیر المرتضیٰ نے محمد
رسول.
میرے علم کا شجرا بھی مدینے تک پہنچا, میری ولایت کا شجرا بھی مدینے تک پہنچا. ٹھیک ہے. 1857
ہر وقت پڑھاتے تھے وہ آئے, لوگوں نے پوچھا حضرت شاہل ہیل کے جسم پہ ہڈی ہو گئی تو رو کر کہنے لگے میرے استاد نے کہا تھا حسین احمد ساری زندگی میرے راز کو فاش نہ کرنا میری زندگی میں. حسین احمد نے کہا میرا استاد جب مارٹے کے لیے تھا میرے استاد کو انگریز ایک تہ خانے میں لے جاتا اور اس کو لٹا کر اس کی کمر سلاخے لگاتا اور انگریز کہتا محمود الحسن انگریز کے حق میں فتوا دے دے. محمود الحسن کو جب ہوش آتی وہ یہی کہتا اے انگریز میں فلاح کا وارس ہوں میری چمڑی اتر سکتی ہے انگریز کے حق میں فتوا دے
دے کانگریس کے حق میں فتوا.
اللہ اس نے انگریز کے حق میں فتوا نہیں دیا. اور احمد رضا بریلوی کی کتاب نصرت الابرار کے 27 صفحے پہ لکھا ہے کہ سارے سنی مسلمان کانگریس میں شامل ہو جائے.
سنے
27 صفحہ نصرت الابرار کا 1888 میں یہ کتاب انڈیا سے چھپی اور آج رضا خان بھی کہتے ہیں یہ ہماری کتاب نہیں لیکن اللہ کے فضل سے میں نے اس کا اول نسخہ بریلی سے منگوا دیا اور پچھلے ہفتے سارا اچھا وہ نسخہ میرے پاس رہا. اگر کسی کو ضرورت ہو میں وہ نسخہ بھیج سکتا ہوں. ٹھیک ہے اس کا فوٹو اسٹیٹ آ سکتا ہے جس میں کانگریس میں شمولیت کا فتویٰ ہے سارے سنی کانگریس میں شامل ہیں اور 1921 میں جو ابوال کلام آزاد کانگریس کے صدر بنے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج سے پہلے کانگریس انگریز سے تعاون کرتی تھی لیکن مسئلہ خلافت کی وجہ سے آج کے بعد کانگریس انگریز سے بغاوت کرے گی. تو احمد رضا نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی کانگریس سے نکل جائیں اب جو سنی کانگریس میں رہے گا کا لکھا ٹوٹ جائے. اور یہ بھی فتویٰ جاری کیا کہ جو مسلم لیگ میں شامل ہوگا اس کا بھی نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ بھی فتویٰ ہے کانگریس بریلوی حضرات کے علماء کا یہ فتویٰ ہے تیب دانا کا فتویٰ مولوی عصمت علی کا فتویٰ تجارب اہل سنت میں موجود ہے جو مسلم لیگ میں شامل ہوگا وہ خود کافر ہو جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اس لیے جتنے بھی قومی اسمبلی کے ممبران آج اسمبلی میں مسلم لیگ کا فارم پر کر رہے ہیں رضا خانیوں کے نزدیک ساروں کے نکاح ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے بولو لوگوں کو اتحاد کے پار مولے پیش کرتے میں وہ سارے پتے لا کر انشاءاللہ رکھنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
اگر یاد رکھو گھبرانے کی بات نہیں دنیا کے ہر موضوع پر رضا خانیوں سے ہر وقت میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بات یاد رکھے ایک بات دیر میں رکھے ہر موضوع پر ہر وقت ہر جگہ ٹھیک ہے بلانے کے لیے تیار ہے ہر بانگ نہیں تو دلیل کا جواب دلیل سے دے. ٹھیک ہے نا بھائی مجھ پر الزام لگاتا ہوں تو اس کا جواب دے تو مجھ پر الزام لگا تو مجھے یہ بتا کہ تفسیر علماء دیوبند میں 27 تفسیریں لکھی ایک تفسیر میں سعودی عرب میں پابندی نہیں لگی تو نے ایک لکھی اس پر پابندی کیوں نہیں تو انگلی رکھ کہ ترجمہ تیرا 1400 سال کے اماموں کے مطابق نہیں میں انگلی رکھتا ہوں کہ تیرے اس ترجمے پہ 1400 سال کے اماموں کو اعتراض
میری
کیا بات دلیل کی ہے جھگڑے کی نہیں. میں اس قاسم نمروزی کو میں اس شیخ الہند کو سلام کرتا ہوں اس شیخ الہند کو میں سلام کرتا ہوں جس شیخ الہند نے توجہ ہے جس شیخ الہند کے شاگردوں میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہو حکیم الامت مولانا اشرف علی
تھانوی
جس نے 1500 کتابیں کر پوری دنیا کور پر حیرت میں ڈال دیا 1500 کتابیں لکھ کر پوری دنیا کور پر حیرت میں ڈال دیا وہ اشرف علی تھانوی حکیم الامت شیخ الہند. بڑی تکلیف ہے کہ لوٹا بھی اپنا مسلم بھی اپنا وقت بھی اپنا پیسہ بھی اپنا. میں نے کہا بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے کہنے لگے تکلیف اور کچھ نہیں جو ان کے ساتھ 10 دن کے لیے چلا جاتا ہے وہ ہمیں جمعرات کی روٹی نہیں ملتا. یہ تو تکلیف ہے تھوڑی تکلیف ہے جو 10 دن کے لیے ان کے ساتھ چلا جاتا ہے جمعرات کی روٹی. میں نے کہا تم اٹھے لے کر جاؤ اٹھے اب الیاسی لشکر دنیا کے اس کونے تک پہنچ چکا ہے الٹے بھی لٹک جاؤ الیاس دہلی کے جواب کو روک نہیں سکتے.
شیخ الہند محمود الحسن کے شاگردوں میں وہ مفتی کفایت اللہ دہلی پیدا ہوا جس کے ایک فتوے کو دیکھ کر مصر کے علماء نے کہا تھا کہ واللہ ما رأیت هذا عالما ایسا عالم روح زین پر موجود نہیں. وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں مولانا انور شاہ کشمیری پیدا ہوا جس کے لیے بخاری کی شرح لکھ کر پوری دنیا کو اپنے پیر پہ ڈال دیا. وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں علامہ شبیر احمد عثمانی پیدا ہوا جس نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا, پاکستان کی تاریخ میں حصہ لیا. وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں مولانا سید حسین احمد بلوی پیدا ہوا, زباں پہ آئے خدایا کس کا نام آیا کہ میرے نتقلبوں سے میری ماں کے لیے. وہ حسین احمد مدنی کہ جس کو 1926 میں کراچی کے خرطین حال میں ایک انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا. جج نے کہا حسین احمد تو نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. حسین احمد نے کہا فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے, میری رگوں میں جب تک خون گردش کرتا رہے گا میرا یہی فتویٰ رہے گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. محمد علی جوہر نے حسین احمد مدنی کے پاؤں پکڑ لیے, آپ خدا کے لیے بیان بدل دیں آپ کو گولی لگ جائے گی. حسین احمد نے کہا محمد علی اگر آج میں نے پیار بدلا تو خدا کی قسم ایمان بدلا. انگریز نے اس حسین احمد مدنی کو گولی کا حکم دیا, گولی کا حکم. کراچی کی طریق خلافت کے جلسے میں 900,000 کا اجتماع ہے. انگریز نے کہا حسین احمد اس جلسے میں آیا تو گولی سے اڑا دیا جائے گا. 900,000 کا اجتماع ہے. حسین احمد حلوے کی رکابی پہ ختم دینے والا ملا ہوتا تو ابھی نہ آتا. حسین احمد تیجے ساتے کی روٹیاں حرام کرنے والا ملا ہوتا تو کبھی نہ آتا. حسین احمد شیخ الہند کی تمناؤں کا محور تھا. حسین احمد شاہ اسماعیل کے جذبہ جہاں کا پاسدار تھا. حسین احمد عطاءت اللہ سندھی کی آرزوؤں کا مرکز تھا. حسین احمد سر پر کفن باندھ کر اس 900,000 کے اجتماع میں آیا. چاروں طرف توپیں لگی ہوئی ہیں, توپوں میں کولے رسم ہیں. حسین احمد نے سٹیج پر آ کر انگریز کی توپوں کو بلبل سے تشبیہ دی اور توپوں میں کولوں کو کل سے تشبیہ دی. ایک شیر پڑا سارے مجمع آگ لگ گئی. حسین احمد نے کہا لیے پھرتی ہے بلبل, لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں. کا دوسرا رخ کتاب اٹھا کر دیکھو. مصنف کہتا ہے کہ مجمعے میں آگ لگ گئی. 15 منٹ تک نوجوان اچھلتے رہے, ان کے جذبات کو قابو نہ کیا جا سکا. حسین احمد نے انگریز کو خطاب کر کے کہا کہ انگریز کھلانا سمجھ کرنا برباد کرنا, ہم بھی کسی کے بتائے ہوئے سجرے آزادی کو خون دے کے سہچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں, سجرے آزادی کو خون دے کے سہچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. اور انگریزی کی فوجوں کو فتوا لگا کر کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. حسین احمد نے کہا کہ انگریز ساری زندگی ساری دنیا کو گولی سے اڑا دے, مجھے بھی گولی سے اڑا دے, سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے لیکن برطانوی سامراج کے حق میں فتوا نہیں لیا جا. یہ انگریز خلاف جرت مند وہ حسین احمد مدنی کا کردار تھا. آؤ ایک آدمی حسین احمد مدنی جیسا پیدا کر کے دکھاؤ. ایک آدمی وہ حسین احمد مدنی جو مالٹے میں تھا, 19 گھر کے افراد کا انتقال ہو گیا. اس ایک خط کے جواب میں حسین احمد نے لکھا, خط آیا باپ فوت ہو گیا, بیوی فوت ہو گئی, بھائی فوت ہو گیا, 19 افراد فوت ہو گئے. حسین احمد نے اس خط کے جواب میں 2 شعر لکھے. ایک شعر یہ تھا کہ تیرے عشق میں کوئی غم, تیرے عشق میں کوئی غم, سر پہ لیا جو ہو سو ہو, عیش و نشاط کی زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو. اور دوسرا شعر یہ لکھا کہ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے, مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آئے. کوئی ایسا انسان پیدا کر وہ حسین احمد مدنی جس نے 5 سال کالا مال مالٹے کی جیل انگریز کے خلاف نغمہائے آزادی کے گیت آئے, 7 سال انگریز کی ہندوستان میں جیل کاٹی, 33 سال جو وقت کی مسرت پر بیٹھ کر حدیث پڑھائی, 14 سال نبی کے روزے پہ بیٹھ کر حدیث پڑھائی. کوئی ایک آدمی تو حسین احمد جیسا پیدا کر رہا. ہم مانتے ہیں اس احمد علی لاہوری کو جس کو انگریز نے برف کے بلاکوں پہ لکھا دیا اور ایک اور برف کا بلاک اس کے جسم پہ رکھ دیا. احمد انگریز نے کہا احمد علی کیا خیال ہے؟ احمد علی لاہوری نے کہا انگریز میرے جسم کو برف کے بلاکوں سے ٹھنڈا کر سکتے ہو لیکن میرے ایمان کی چنگاری کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. ہم اس عطا اللہ شاہ بخاری کو مانتے ہیں. وہ عطا اللہ شاہ بخاری میرے دوستو جس نے 9 سال انگریز کی جیل کاٹی, جس کو 3 دفعہ زہر دیا گیا, جس کو 3 دفعہ پھانسی کا حکم ہوا, وہ عطا اللہ شاہ بخاری لدھیانوی جیل میں 3 سال کی سزا کاٹ رہا ہے. کلکتہ کے نوجوان ضمانت کرانے گئے, حسین احمد نے جیل کی سراخوں سے کہا او بیٹو یہ قرض تھی مجھ کو عزیز ہے, کچھ جی تو لوں گا قرار سے, مجھے اب چمن میں نہ لے چلو. ڈرا ہوا جو چمن سے گزرے تو ہے سبا تو کہنے کی بلبل اظہار سے, اور خدا کے دن بھی قریب ہے نہ لگانا دل کو مہان. وہ عطا اللہ شاہ بخاری ہائے جیل میں شاہ جی کہتے ہیں 5 سال انگریز نے سزا دی, 3 سال گزر گئے کوئی ملاقات کرنے نہیں آیا, کوئی رشتہ دار نہیں آیا, کوئی روٹی نہیں پہنچا سکتا, کوئی کھانا نہیں لے جا سکتا. 3 سال گزر گئے, تہجد کا وقت تھا, بے ساختہ ایک شیر میری زبان میں آ گیا. میں نے لہر میں شیر پڑھا, شاہ جی کہتے ہیں جیل میں سناٹا تاری ہو گیا. نوجوانوں نے کہا شاہ جی حکم دو جیل کے دروازے توڑ دیں. میں نے کہا بیٹو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. شاہ جی نے شیر پڑھا, کیا عجیب شیر ہے کہ زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا ستم تماتا, زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا ستم تماتا ہے, اے ہوا اسے گل کر دے گلتی ہے رات کو. اب ذکر نہ شیر و مسیح کا, اب نام نہ لو پیمانے کا, اور ساقی نہ رہا تو پاتا کشو سب لط گیا میں خانے کا. یہ میرے اکابر کی زندہ جاوید تاریخ ہے. اگر تیرے پاس کوئی ایسی تاریخ ہے تو پیش کر, تیرے پاس کوئی ایسا کردار ہے تو پیش کر. کھارا پانی کے سنگلاخ سناٹوں میں کون گیا, مالٹے کے جزیروں میں کون گیا, اسندریا کے ساحل پہ کون آیا, ماچ کی جیلوں میں کون آیا, میوالی کی جیلوں میں کس نے آ کر نغمے آزادی کے گیت گائے, اور 14 سال جیلیں اس نے کاٹی, پھانسی کے تختے کس نے چومے, جیلوں کو آباد کس نے کیا, زنجیریں کس نے پہنی, بیڑیاں کس نے پہنی, انگریز کا مقابلہ کس نے کیا, قرآن کی تفسیریں کس نے لکھی, حدیث کی شرح کس نے لکھی, فراق کتابیں کس نے لکھی, اور مشرق سے لے کر مغرب تک تبلیغی جماعت کی شکل میں اللہ قرآن کس نے پہنچایا. پیش کر ایک ختم نبوت کا معاملہ آیا, عطا اللہ شاہ بخاری نے بربر صغیر کے کونے کونے میں نبی کی ختم نبوت کا اعلان کیا, اور میرے دوستو صحابہ کی ناموس کا مزہ آیا, اب تشکر تخلوی دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا, اور عید کے اغلاق کا موقع آیا تو غلام اللہ خان نے 700-700 علماء کو ہر سال قرآن کی تفسیر پڑھا کر قرآن کو ان کی رگ رگ میں ڈال دیا, دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کے نام کے لیے سب کچھ پایا جا سکتا ہے لیکن حق کے پرچم کو سرنگو نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے, اسی لیے ریاست علی ظفر بجروری کو کہنا پڑا کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ خوشی نے جہاں کہلایا ہے, جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے, اس بد میں لو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یمنا تک, اے آپ ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک سوہار سوارا ہے ہم نے, اس ملک کے کیسوے پر ہم کو یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے آنند.
بہت
یہ ہمارے اکابر کی زندہ جاوید تاریخ. وقت کافی گزر گیا, میں یہ الفاظ پہ ختم کرتا ہوں. ایک دو ضروری اعلان سماعت فرمائے کہ علماء دیوبند کی تاریخ پر مشتمل بڑے بڑے چارک باہر سٹال پہ موجود ہیں. تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ علماء دیوبند کی تاریخ پر مشتمل 250 علماء دیوبند کا تذکرہ, 70 کتابوں کا نچوڑ, اور یہ جو شجر نصب میں نے پڑھے ہیں ان کا ذکر ان چارٹوں میں موجود ہے. باہر چارٹ ہمارے سٹال پر موجود ہے, اور ختم نبوت خلاف راستہ کے چارٹ, اور خط لکھنے کے لیے لیٹر پیڈ, اور شیعہ کے 50 سوالوں کا جواب تحفہ احباب کی صورت میں, اور خمینی عمر اسلام خمینی کے اصل قائد کا پورا تجزیہ, اور ایران انقلاب مولانا منظور نعمانی کی کتاب, اور خلافت ارادہ جلتری, یہ بڑی معلوماتی کتابیں باہر سٹال پر آپ کو مل جائیں. ابھی دعا کے بعد تمام دوست یہ سنیوں کا لڑے